الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر عن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته اللہ تعالی شأنہ کا بڑا لطف و کرم ہے کہ اس نے آج ہمیں ایک ایسی مجلس میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی جس کا تعلق علم سے بھی ہے اور دعوت سے بھی ہے. ہماری مدینہ مسجد کا ہفتہ واری گشت کا دن ہے, اس اعتبار سے یہ دعوتی مجلس بھی ہے اور ایک بہت ہی محتم بشان حدیث کی کتاب حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی کی شمائل ترمذی کا اختتام ہو رہا ہے, اس اعتبار سے یہ علمی مجلس بھی ہے. اور یہ دعوت کا کام اور علم یعنی تعلیم کا کام, یہ دونوں ہی بہت اہم ہیں. اور الحمدللہ آج کی یہ مجلس پکار پکار کر اعلان کر رہی ہے کہ یہ دونوں کام ایک ہی وقت میں ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں. اگر علم اور دعوت دونوں جمع نہ ہو سکتے تو بولنے والا خود ہی کہتا کہ یا تو علم کا کام کراؤ یا دعوت کا کام کراؤ, دونوں ساتھ نہیں چل سکتے. لیکن ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کی طرف سے درخواست آئی کہ ہمارا ہفتہ واری پروگرام ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ مجلس میں تو کچھ بات پیش کریں. مولانا کی طرف سے اس سے پہلے درخواست آ چکی تھی کہ شمائل ترمذی کا اختتام کرنا ہے, मैंने कहा बहुत अच्छा, ये सिर्फ नूर नहीं है बल्कि नूरुन आला नूर है। दावत, तालीम और तज़किया, ये तीनों काम दीन के लिए जरूरी हैं और तीनों काम एक दूसरे के साथ जमा हो सकते हैं, इसलिए कि तीनों में से कोई एक भी दूसरे दो के बगैर कामिल नहीं हो सकता, इसलिए जरूरी भी है कि तीनों को साथ लेकर चले। अगर किसी के जहन में ये बात आए कि हम दावत वाले हैं, तज़किया तालीम वाले नहीं, किसी के जहन में ये बात आए कि हम तज़किया वाले लोग हैं, खानकाह वाले लोग हैं, हमें दावत और तालीम से कुछ लेना देना नहीं, या किसी के जहन में ये बात आए कि हम मदरसे वाले लोग हैं, इल्म वाले लोग हैं, तालीम वाले लोग हैं, हमें खानकाह से क्या लेना, हमें तबलीग जमात से क्या लेना देना, तो बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सही है, इसलिए तीनों तबकों से खिताब कर रहा हूं। ऐसा ख्याल शैतानी ख्याल होगा। अगर किसी के जहन में यह बात आए कि हम तज़किया वाले हैं, खानकाह वाले हैं, दावत तबलीग से हमें कुछ लेना देना नहीं, मदारिस और तालीम से हमें कुछ लेना देना नहीं, असल काम तज़किया है, तज़किया ही काम है, तालीम खानकाह ये शैतानी ख्याल है। पर अगर मदरसे वालों के जहन में ये ख्याल आए कि भाई हम मदरसे वाले हैं, हम कुरान पढ़ाते हैं, हदीस पढ़ाते हैं, तफसीर पढ़ाते हैं, दीन की हिफाजत का काम हम कर रहे हैं, दावत तबलीग से हमें कुछ लेना देना नहीं, ये खानकाह वालों से हमें कुछ लेना देना नहीं, जो लोगों को कोने में बिठाकर अल्लाह अल्लाह करवाते हैं, ये भी शैतानी ख्याल है। और अगर मेरे किसी भाई को जो दावत और तबलीग में मशगूल है उसे ये ख्याल आने लगे कि असल काम तो यही है, मदरसे से कुछ नहीं होता, खानकाहों से क्या होता है, ये भी शैतानी ख्याल है। असल काम तीनों है, दावत और तबलीग का काम भी असल है, तज़किया काम भी असल है, और तालीम का काम भी असल है, तीनों काम असल है। अगर कोई इन तीन कामों में फर्क करता है वो ऐसा ही है जो ये कहे कि असल आंखें हैं कान नहीं, या कोई कहे कि असल कान है आंखें और जुबान नहीं, या कोई कहे कि असल जुबान है कान और आंख नहीं, हम में से किसी को भी अगर ये कहा जाए कि भाई देखो तुम्हारे ये तीन उज्व है आंखें कान और जुबान, इनमें से एक हम तुम्हारे पास रहने देंगे, बाकी दो को हम लेना चाहते हैं, तो बताओ कि तीन उज्वों में से किन दोनों को हम ले लें, वो फैसला नहीं कर पाएगा, नहीं फैसला कर पाएगा, इससे कि तीनों की अहमियत एक जैसी है। उसको 100 मरतबा पूछा जाए, 1000 मरतबा पूछा जाए, 1,00,000 मरतबा पूछा जाए, वो हाथ जोड़कर यही मिन्नत करेगा कि भाई तीनों को रहने दीजिए, तीनों को रहने दीजिए, मैं फैसला नहीं कर पाता कि आंखें ऊपर आती हैं फिर कान और फिर जुबान, या जुबान ऊपर आती है फिर कान और फिर आंख, नहीं फैसला कर सकेगा। और अगर कोई फैसला करे और वो ये कहे कि हां कानों को ले लो, जुबान को ले लो, आंखों को रहने दो, या कहे कि कानों को रहने दो, आंखों को ले लो, जुबान को ले लो, या कहे कि जुबान को रहने दो, आंखों को ले लो, कानों को ले लो, तो जितने अकलमंद लोग हैं वो उसे कम अकल या बेअकल समझेंगे। ये तीनों काम मेरे भाइयों बहुत जरूरी है, तीनों काम बहुत जरूरी है, और तीनों तबकों के लिए जरूरी है कि वो अपने काम में मशगूल रहते हुए बाकी दूसरे दोनों कामों को एहतराम की नजर से देखें और दोनों कामों को अपना ही समझें।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ داعی اور مبلغ بھی ہیں، آپ معلم و مربی بھی ہیں، اور آپ مزکی بھی ہیں، آپ مزکی بھی ہیں، آپ شیخ وقت ہیں، تزکیہ کر رہے ہیں صحابہ کا، آپ دعوت کا کام بھی کر رہے ہیں، داعی اور مبلغ بھی ہیں، اور آپ تعلیم کا کام بھی کر رہے ہیں، معلم بھی ہیں، تینوں کام کر رہے ہیں. اور سیرت کو جب بہت دھیان سے دیکھتے ہیں حدیثوں کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، اور سیرت طیبہ کی روشنی میں، تو مطالعہ کرنے والا سیرت طیبہ کا یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ آپ میں تبلیغ زیادہ تھی، تعلیم زیادہ تھی، یا تزکیہ زیادہ تھا. اسے یہ نظر آتا ہے کہ جتنے آپ معلم تھے اتنے ہی مزکی تھے، اور جتنے آپ مزکی تھے اتنے ہی آپ مبلغ تھے. دیکھو میرے بھائیو، یہ میری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور مجھے یہ پتا ہے کہ دور دور تک یہ باتیں سنی جائے گی. آپ یہ باتیں دنیا کی کسی بھی اہل حق سے تعلق رکھنے والے عالم یا مفتی کی خدمت میں پہنچاؤ، اور وہ اگر کہے کہ میں یہ بات کرتے ہوئے غلطی کر گیا ہوں، تو میں دوبارہ یہاں آ کر کے معافی مانگ جاؤں گا. لیکن انشاءاللہ اس کی نوبت نہیں آئے گی، اس لیے کہ میں اس وقت جو بات عرض کر رہا ہوں وہ میرے اکابر کی باتیں عرض کر رہا ہوں. اور میرے اکابر کون ہیں؟ میرا کس شعبے سے تعلق ہے؟ میرا تعلیم سے بھی تعلق ہے، تزکیہ سے بھی تعلق ہے، اور تبلیغ سے بھی تعلق ہے. میں تعلیم کو بھی اپنی سمجھتا ہوں اور مانتا ہوں، تزکیہ کو بھی اپنا مانتا ہوں اور اپنا سمجھتا ہوں، اور تبلیغ کو بھی اپنی سمجھتا ہوں اور اپنی مانتا ہوں. اس لیے تبلیغ کے جتنے اکابر ہیں ان سب کو میں اپنے اکابر سمجھتا ہوں، اور تعلیم سے تعلق رکھنے والے جتنے اکابر ہیں ان کو بھی میں اپنے اکابر سمجھتا ہوں، اور خانقاہ اور تزکیہ کے جتنے اکابر ہیں ان سب کو بھی میں اپنے اکابر سمجھتا ہوں. اور اسی وجہ سے الحمدللہ ثم الحمدللہ، میری زندگی میں اور کوئی خوبی تو آپ کو نظر نہیں آئے گی، لیکن تینوں طبقوں سے تعلق رکھنے والے تمام اکابر کی مجھے شفقتیں حاصل ہوئی ہیں جن جن سے میری ملاقات ہوئی ہے. اور اہل علم سے یہ بات مخفی نہیں ہے، اور یہ جو میرے عیوب اور میری کمزوریوں اور میری کمیوں اور میری بے عملی کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، وہ انہی اکابر کی محبتوں کا پردہ پڑا ہوا ہے. میں دل سے تینوں شعبوں سے تعلق رکھنے والے اکابر کو چاہتا ہوں اور محبت کرتا ہوں، ان کا اکرام بھی کرتا ہوں، احترام بھی کرتا ہوں. میری تقریروں میں چھپی ہوئی دیکھو، آپ سی ڈی پہ سنو، تینوں طبقوں سے تعلق رکھنے والے اکابر کے ملفوظات بھی بیان کرتا ہوں، واقعات بھی بیان کرتا ہوں. اس لیے کہ میرے دل دماغ میں ان تینوں کاموں میں ایک رائے کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں ہے. تینوں ایک ہی جسم کے حصے ہیں، یہ تین مل جاتے ہیں تو جسم کامل، اور ان تین میں سے ایک کم ہو جائے تو جسم ٹو تھرڈ رہ جائے گا، اور دوسرا بھی اگر نکل جائے تو جسم ون تھرڈ رہ جائے گا. جس نے میرے بھائیوں صرف تزکیہ کو مقصد بنا لیا، اس نے دین کے دو ٹو تھرڈ حصے کو چھوڑ دیا ہے. جس نے تعلیم کو مقصد بنا لیا، اس نے بھی دو تھرڈ کو رہنے دیا، اور جس نے تبلیغ کو مقصد بنا لیا، اس نے بھی دو تھرڈ کو رہنے دیا. تو جب دین ہماری زندگی میں کامل آئے گا ہی نہیں، تو کامیابی کیسے ہوگی؟ کامیابی تو اللہ نے دین میں رکھی ہے. کھانا ایسے ہی نہیں کھایا جاتا. نمبر ایک، اس کے لیے کمانا پڑتا ہے، تو کمانا ایک شعبہ ہے. کمانے کے بعد نمبر دو، پیسے کو لے کر دکان میں جانا پڑتا ہے اور سودا خریدنا پڑتا ہے، اور سودا خریدنے کے بعد پھر کچن میں اسے پکانا پڑتا ہے. جب یہ تینوں کام ہوں گے تو کھانا کھایا جا سکتا ہے. اب گھر کا کمانے والا اگر یہ کہتا رہے کہ اصل تو میں ہوں، اور سودا خریدنے والا یہ کہتا رہے کہ اصل میں ہوں اور گھر میں بیگم یہ کہتی رہے کہ اصل میں ہوں, تو آپ فیصلہ یہی کہیں گے کہ اصل آپ تینوں ہے. اگر آپ کماتے نہیں تو ہم نہ کھا سکتے, کما لیا مگر کوئی سودا سلف لایت لاتا نہیں تو نہ کھا سکتے, دونوں کام ہو گئے لیکن گھر میں بیوی پکاتے نہیں تو نہ کھا سکتے. یہ میرے بھائیوں جو ذہنوں میں کچھ تفریق آ جاتی ہے اس کی وجہ کم علمی ہے, کم علمی ہے. میں بہت ہی پرخلوص انداز میں یہ بات عرض کر رہا ہوں, اور میں یہاں داخل ہونے سے پہلے سوچ کر نہیں آیا تھا کہ میں یہ باتیں کہوں گا, لیکن میری اپنی طبیعت ہے کہ بیان کے لیے بیٹھتا ہوں, اللہ تعالیٰ شانہ سے دعا کرتا ہوں, اور پھر جو باتیں آتی چلی جاتی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مجمع کے لیے جو مفید باتیں وہی مجھ سے کہلوا رہا ہے. اب دل دماغ میں اگر دین کی کوئی بات آئے اور میں کسی سے ڈر کر یا کسی کی رعایت میں یوں کنارے کنارے سے چلا جاؤں تو قیامت کے دن تو مجھے جواب دینا پڑے گا. تو میں اتنے ہزاروں میل کا سفر کر کے اپنی آخرت برباد کرنے کے لیے نہیں آیا, بلکہ اپنی بھی آخرت بنانے کے لیے آیا ہوں اور آپ سب دوستوں کی بھی آخرت بنانے کے لیے آیا ہوں. یہ تینوں اہل حق کے کام ہیں, اور تینوں زندگیوں میں پورے دین کے آنے کے لیے ضروری ہے, تینوں ضروری ہیں. اگر یہ بات کسی کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو سمجھ میں اس لیے نہیں آتی ہے کہ اس کے پاس علم کم ہے, دین کی سمجھ کم ہے. اب دعوت و تبلیغ کے اکابر کو میری سی ڈی سناؤ, خانقاہ والوں کو میری سی ڈی سناؤ, اور مدرسے والوں کو میری سی ڈی سناؤ, اور مسلم اکابر میں سے ایک شخص کے بارے میں مجھے کہہ دو کہ اس نے کہا کہ تم نے غلط بات کہی ہے, میں معافی مانگوں گا آپ سے اور زندگی بھر کبھی یہ بات نہیں کہوں گا. یعنی میں اپنا کانفیڈنس بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ بزرگوں کی جوتیوں کی برکت سے یہ فہم مجھے حاصل ہے, اور یہاں مفتیان کرام اور علماء کرام کی بھی اچھی تعداد ہے, اور یہ فہم میرے بھائیوں کسی کو اگر نہیں ہے تو اس وقت سن کر اپنی فہم کو درست کر کے اپنے خیالات کو بدلنا چاہیے. یہ تین شعبے جو ہیں یہ الگ الگ خدمت کر رہے ہیں, اور ان میں سے ہر ایک کی خدمت جب ہم لیں گے تب جا کر کے پورا دن آئے گا. ایک شخص ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو صرف کنسلٹنٹ کو دکھاؤں گا, یہ جو میرا خون لینا چاہتا ہے میں نہیں, میں یہ کام نہیں کرنے دوں گا, یہ جو میرا ایکس رے کرنا چاہتا ہے نہیں, میں ایکس رے نہیں کرنے دوں گا, اس لیے کہ اصل کنسلٹنٹ ہے, یہ میرا خون نکال رہا ہے اور یہ خون چیک کرنا چاہتے ہیں, میں اس کے لیے نہیں آیا ہوں, میں کنسلٹنٹ کے پاس ڈاکٹر کے پاس آیا ہوں, یہ ایکس رے کرنا چاہتا ہے میں یہ نہیں کرنے دوں گا. ہوگا علاج اس کا؟ علاج نہیں ہوگا. سب یہ کہیں گے کہ دیکھو بھائی یہ سب الگ الگ شعبے ہیں, ان سارے شعبوں سے آپ گزرو, جب سارے شعبوں سے گزرو گے تو فائل بنے گی, وہ فائل جائے گی کنسلٹنٹ کے پاس, کنسلٹنٹ اس فائل کے بغیر آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو اگر کوئی یہ کہے کہ میں صرف دعوت کا کام کروں گا, کامیاب نہیں ہوگا, میں صرف تزکیہ کا کام کروں گا, کامیاب نہیں ہوگا, میں صرف تعلیم کا کام کروں گا, کامیاب نہیں ہوگا. تقسیم کار ہے, تقسیم کار ہے. یہ تو نہیں ہوگا کہ میں بخاری شریف پڑھا رہا ہوں تو میرا کوئی تبلیغی ساتھی بھی کہے کہ چلو بھائی ابھی ہمیں دے دو, ہم بھی پڑھاتے ہیں, آپ کے ساتھ شریف ہو جاتے ہیں, یہ نہیں. رسپانسبلٹی کو شیئر کرنا پڑتا ہے. باپ دفتر میں بیٹھا ہوا ہے اور بیٹا فیکٹری میں نگرانی کر رہا ہے, باپ بیٹے کا کام نہیں کرتا, بیٹا باپ کا کام نہیں کرتا, لیکن دونوں کی پارٹنرشپ سے فیکٹری چلتی ہے. اب بیٹا یہی سمجھتا رہے گا کہ اصل میرا باپ ہے, اور باپ یہ سمجھتا ہے کہ اصل میرا بیٹا ہے. ایسا جب ہو جائے میرے بھائیوں تب جا کر کے یہ دین کی کشتی جو ہے وہ کنارے پر لگے گی. باپ یہ سمجھتا ہے کہ اصل میرا بیٹا ہے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اگر میرا بیٹا نہ ہوتا تو نگرانی کون کرتا؟ اور بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ برین جو ہے وہ میرا باپ ہے، اگر وہ دفتر میں نہ ہوتا تو فیکٹری کا کیا ہوتا؟ اگر ہم خانقاہ والے یہ سمجھتے کہ اصل تبلیغ والے ہیں اور اصل مدرسے والے ہیں، اور مدرسے والے یہ سمجھتے کہ اصل تبلیغ والے ہیں اور اصل خانقاہ والے ہیں، اور تبلیغ والے یہ سمجھتے کہ اصل مدرسے والے ہیں اور اصل خانقاہ والے ہیں، تو ہماری دین کی کشتی کب سے کنارے لگ چکی ہوتی. لیکن مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ باپ یہ کہتا ہے کہ فیکٹری میری وجہ سے چل رہی ہے، اور بیٹا کہتا ہے کہ فیکٹری میری وجہ سے چل رہی ہے. اور اسی نوک جھوک میں امت کی فکر چلی گئی. ہم تو اپنی فکر میں پڑے ہوئے ہیں. میں تو یہ ثابت کرنے کی فکر میں پڑا ہوا ہوں کہ اصل دارالعلوم ہے، اور آپ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ اصل خانقاہ ہے، اور یہ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ اصل تبلیغ ہے. دین کا کام کون کر رہا ہے؟ میرے بھائیوں، جب گہرائی سے دیکھیں گے تو ہم دین کا کام نہیں، ہم اپنی پبلسٹی کا کام کر رہے ہیں. میں دارالعلوم کی اہمیت اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میں دارالعلوم لے کر بیٹھا ہوں. لوگوں کے ذہن میں اگر دارالعلوم کی اہمیت پیدا ہوگی تو میری اہمیت پیدا ہو جائے گی. میں تبلیغ کی اہمیت اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانا چاہتا ہوں کہ میں تبلیغ کا کام کر رہا ہوں. تبلیغ کی اہمیت بڑھے گی تو میری اہمیت بڑھ جائے گی. اور میں خانقاہ کی اہمیت اس لیے بٹھانا چاہ رہا ہوں کہ میں خانقاہ چلا رہا ہوں تو خانقاہ کی اہمیت بڑھے گی تو میری اہمیت بڑھ جائے گی. ہم اتباع ہدا نہیں، اتباع ہوا میں مبتلا ہے میرے بھائیوں. اور اس وقت اگر ہم نے فراخ دلی کے ساتھ اور وداؤٹ بینگ بائس ہمارے نفس کا محاسبہ نہ کیا تو قیامت کے دن صرف دینا ہی دینا ہے، لینا کچھ بھی نہیں ہوگا. مجھے پتا ہے کہ تینوں طبقوں میں سے کچھ حضرات ایسے ضرور ہوں گے جن کو میری بات کڑوی لگے گی. ہو سکتا ہے کہ بعد میں میری غیبت بھی کرے، جس کو میں بیان شروع کرنے سے پہلے ہی معاف کر چکا ہوں. اس لیے کہ میں تو کسی کی آخرت بگاڑنے کے نہیں، بنانے کے لیے آیا ہوں. مجھے بھی پتا ہے کہ آپ کو خوش کر کے جانے کا کیا طریقہ ہے. مجھے بھی لطیفے آتے ہیں، مجھے بھی واقعات آتے ہیں، مجھے بھی شعر و شاعری آتی ہے. لیکن میرے بھائیو، اس سے میری اور آپ کی آخرت نہیں بنے گی. میری اور آپ کی آخرت بنے گی عقائد کو درست کرنے سے. دین کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں، ان کو درست کر کے دین کی صحیح سمجھ پیدا کرنے سے، اور اس کے بعد پھر زندگیوں میں صحیح اعمال لانے سے. یہ تینوں زندگیوں میں دین آنے کے اور دین کی ترقی کے بہت بڑے اور اہم شعبے ہیں، تبلیغ بھی، تعلیم بھی اور تزکیہ بھی. آج اگر اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ تینوں شعبے ایک دوسرے کے بھائی ہیں، یہ تینوں شعبے ایک دوسرے کی بہنیں ہیں، اور بڑا بھائی چھوٹا بھائی بھی نہیں، تینوں کے تینوں ایک ساتھ پیدا ہوئے ہیں، ٹرپلٹس ہیں. بڑا چھوٹا بھی نہیں، ٹرپلٹس ہیں، ایک ساتھ پیدا ہوئے ہیں. کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، تینوں کی ایک طرح کی اہمیت ہے. تو میں سمجھوں گا کہ ملاوی میرا جتنی مرتبہ آنا ہوا وہ سارے سفر میرے وصول ہو گئے. یہ تینوں شعبوں کی ضرورت ہے. دیکھو، جب ایک عمارت بنائی جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کے لیے پلان ڈرا کیا جاتا ہے. میں اپنے ملک کے حساب سے بات کرتا ہوں. سب سے پہلے آرکیٹیکٹ کو ہائر کرنا پڑتا ہے. آرکیٹیکٹ جو ہے وہ نقشہ بناتا ہے. گھر آپ بنوا رہے ہیں، بیڈ روم آپ کے ہیں، کچن آپ کا ہے، ذہن میں آپ کے نقشہ ہے، آرکیٹیکٹ کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ خود بیٹھ جاؤ. پتہ چلا کہ نہیں، دنیا میں کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس کام کے لیے ایکسپرٹیز ہوتی ہے، ان کے پاس جانا پڑتا ہے. آپ اپنی ضرورت اس کے سامنے بیان کریں گے کہ مجھے تین بیڈ روم چاہیے، مجھے دو لاؤنج چاہیے، مجھے دو کچن چاہیے، अटैच बाथरूम इतने इतने रूम में होने चाहिए, मैं दो एंट्रेंसेस चाहता हूं, आप ड्रॉ नहीं कर सकते, उसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए। तो आर्किटेक्ट को पैसे देकर रखना पड़ता है। आप उसके सामने जब बयान करते हैं तो वो समझ जाता है कि आप क्या चाहते हैं और अपनी एक्सपर्टीज से वो प्लान तैयार करके आपके सामने रखता है। एक तो वो सीधा साधा प्लान होता है जिसमें फ्लोर एरिया कवर होता है, और दूसरा वो नक्शा बना करके देता है कि जब ये तैयार हो जाएगा तो ईस्ट एलिवेशन से कैसा नजर आएगा, वेस्ट एलिवेशन से कैसा नजर आएगा, वो पूरा रंग रोगन के साथ थ्री डायमेंशन का वो ड्राइंग करके देता है। अंदर के कमरों का भी इसी तरह काम कर लिया उसने, अब आप उससे तामीर नहीं करवा सकते, इस शोबे से आप फारिग हो गए। अगर आपने उसे कह दिया कि ड्राइंग भी आपने किया है अब तामीर भी आप ही कीजिए, तो मुसीबत हो जाएगी। आर्किटेक्ट के बगैर कोई भी इमारत वजूद में नहीं आ सकती, आर्किटेक्ट के बगैर कोई भी सही इमारत वजूद में नहीं आ सकती। लेकिन अगर आर्किटेक्ट ये कहे कि मैं ही असल हूं और मैं ही सब कुछ हूं, तो कयामत तक वो प्लॉट जो है ऐसा का ऐसा रहेगा, और दुनिया भर के लोग आकर के वो स्केच को एडमायर करके चले जाएंगे कि बहुत जबरदस्त इमारत बनने वाली है, लेकिन बनेगी नहीं। दूसरा मरहला आता है बिल्डर्स का। आर्किटेक्ट होता है, हमारे यहां आर्किटेक्ट के साथ इंजीनियर भी होता है, इंजीनियर के साथ मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये सब लोग सिर्फ ड्राइंग करते हैं, आगे वो कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद बिल्डर्स आते हैं और प्रैक्टिकली बनाने वाले लोग आ जाते हैं। बुनियाद होती है, बुनियाद के बाद दीवारें खड़ी हो जाती हैं, ये इमारत का काम करने वाले चले गए, वो स्ट्रक्चर के बाद वो चले गए अलग अलग शोबे के, मगर ये पूरा ठेकेदार इमारत शेल खड़ा हो गया। शेल के बाद अब इंटीरियर डिजाइन का वक्त आता है, एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन। हमारे यहां उसके लिए मुस्तकिल कंपनियां होती हैं और कभी कभी टू इन वन भी होती है, लेकिन असल ये दो अलग अलग चीजें हैं। कभी थ्री इन वन भी होती है कि हमारे यहां आर्किटेक्ट भी है, बिल्डर भी है और डिजाइन भी, हम तीनों काम करते हैं, लेकिन असल ये तीन अलग अलग शोबे। दीन का भी मेरे भाई कुछ ऐसा ही हाल है। सबसे पहले स्केच ड्रॉ होता है, स्केच ड्रॉ होने के बाद शेल खड़ा होता है, और शेल के खड़े होने के बाद उसकी एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन होती है। ये जो स्केच तैयार होता है, स्केच ये मदारिस में तैयार कराया जाता है। मदारिस में दीन की इमारत दिल दिमाग में बिठाई जाती है कि दीन के ये पांच सुतून हैं और ये दीन की दीवारें हैं और ये दीन की छत है। ये जितने आमाल जो बतलाए जाते हैं ये मदारिस में सिखाया जाता है, स्केच पूरा। और उसके बाद जो है वो स्केच के अंदर डिजाइन भी आती है, तो वो मदारिस में ये डिजाइन भी तैयार होती है। इंटीरियर और एक्सटीरियर डिजाइन सिर्फ पेपर पर, जिंदगियों में अभी नहीं, पेपर पर ये वर्ड्स दिखाए जाते हैं मदारिस के अंदर, स्केच तैयार कराया जाता है। एक आलिम जब दरसे निजामी से फारिग होता है तो उसके सामने दीन की इमारत का बुनियाद से लेकर इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइन तक का पूरा नक्शा उसके दिल दिमाग में ड्रॉ कर दिया जाता है कि ये है दीन की इमारत। जब वो अरबी अव्वल में दाखिल होता है तो उसके सामने पूरी इमारत का नक्शा नहीं होता, जब वो फारिग होता है तो उसे सब कुछ नजर आ रहा होता है। अब इसके पास है, लेकिन ये सिर्फ पेपर पर है, पेपर पर। और कोई भी इमारत पेपर के ऊपर कोई वैल्यू नहीं रखती, कोई हैसियत नहीं रखती। उसके बाद इमारत का तामीर का मरहला होता है, तो मदारिस के अंदर ये मेहनत भी कराई जाती है मकतब ही से, मकतब ही से। जब हम बचपन में छोटे थे भोरिया गांव में, तो تو ہمارے استاد جی ہمیں یہ بھی کہتے تھے کہ پانچ وقت کی نمازیں فرض ہیں, اور پھر یہ بھی کہتے تھے کہ نمازوں میں آنا اس لیے کہ میں چیک کروں گا. تو دیکھو یہ کمپنی ٹو ان ون تھی کہ وہ ہمارے دل دماغ میں اسکیچ بھی بنا رہے تھے دین کا, اور دین کی تعمیر بھی کر رہے تھے, یعنی دین کی عمارت کی دونوں کام کر رہے تھے. وہ دارالعلوم میں بھی ایسا ہوتا ہے, پڑھایا بھی جاتا ہے, اور طالب علم اگر جھوٹ میں پکڑا جائے تو پکڑ ہوتی ہے, کسی کے ساتھ لڑائی میں پکڑا جائے تو پکڑ ہوتی ہے, نماز میں غائب ہوئے تو پکڑ ہوتی ہے. تو مدارس میں اسکیچ بھی تیار کیا جاتا ہے اور عمارت کا شیل بھی تیار کیا جاتا ہے. اور جو لوگ مدارس میں نہیں جاتے, مدارس میں وہ علماء کے پاس جاتے ہیں, اور علماء کے ذہن میں جو دین کی عمارت کا نقشہ ہے وہ بٹ بائی بٹ تھوڑا تھوڑا ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس نقشہ نہیں ہے, ہمارے پاس نقشہ ہے, اور تم ہمارے پاس آتے جاتے رہو, تھوڑا تھوڑا ہم تمہارا بلڈ کرتے رہیں گے تو تمہارا شل تیار ہو جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی امت کو کہ علماء کے پاس بیٹھا کرو, اس لیے کہ دین کی جس عمارت کی تعمیر تم کرنا چاہتے ہیں اس کا سکیچ تمہارے پاس نہیں, ان کے پاس ہے. ان کے پاس جائے بغیر اگر تم دین کی عمارت کی تعمیر کرنا چاہو گے تو وہ بالکل نامکمل ہوگی, نامکمل ہوگی. وہ کیا جائز ہے کیا جائز نہیں ہے, کیا حلال ہے کیا حلال نہیں ہے, کن چیزوں سے بچنا ہے, کن چیزوں کو کرنا ہے, معلوم ہی نہیں ہے. یعنی نقشہ نہیں ہے, آپ کے پاس پلان نہیں ہے تو تعمیر کیسے کریں گے. پورا نقشہ علماء کے پاس ہوتا ہے, تو علماء نقشے کے لیے کسی کے محتاج نہیں, یہ تو 6 سال دے چکے ہیں اس نقشے کو اپنے دل میں اتارنے کے لیے. اور اساتذہ نے ان پر محنت بھی کی ہے کہ دیکھو یہ صرف نقشہ ہے, نقشے سے کچھ نہیں ہوتا, تمہیں اس کو عملی جامہ پہنانا پڑے گا اور شیل بناؤ, اپنا عمارت بناؤ. اور محنت کرتے ہیں, ذہن سازی کرتے ہیں کہ نماز اتنی اہم ہے, سچ بولنا اتنا اہم ہے, نگاہوں کی حفاظت اتنی اہم ہے, اخلاق اتنے اہم ہیں, تو تعمیر میں مدد بھی کرتے ہیں وہ. اور عوام کو یہ کہا کہ تمہارے پاس کیونکہ 6-8 سال نہیں تھے مدرسے میں گزارنے کے, تو جنہوں نے نقشہ بنا لیا ہے ان کے پاس جاؤ اور تھوڑا تھوڑا ان کے پاس سیکھو, اور وہ تم کو ہمت افزائی بھی کریں گے اور تمہاری عمارت بھی دھیرے دھیرے کھڑی کریں گے. ارشاد نبوی ہے, علیکم بمجالست العلماء, لقمان حکیم کی بھی موطا امام مالک میں یہ قول ہے, علیکم بمجالست, یا بنی علیک بمجالست العلماء, اے میرے بیٹے, حضرت لقمان حکیم کی موطا امام مالک میں یہ روایت ہے کہ اے میرے بیٹے علماء کی مجلس کو لازم پکڑنا. یہ جملہ جو ہے عربی جاننے والے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اس جملے میں کتنی تاکید ہے, علیہ کبھی مجالست العلماء, کسی صورت میں علماء کی مجلسوں کو میرے بیٹے مت چھوڑنا. کیوں؟ آگے فرماتے ہیں لقمان حکیم, اس لیے کہ اللہ تعالی شانہ علماء کی مجلسوں کے ذریعے مردہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں. علماء کی مجلسوں کے ذریعے اللہ تعالی مردہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ علماء کی مجلسوں کے بغیر مردہ دل زندہ نہیں ہو سکتے, مردہ دل زندہ وہی ہوتے ہیں علماء کی مجلسوں میں. اس کا مطلب یہ کہ دین کا پورا نقشہ چونکہ ان کے پاس ہے, تو ان سے ہٹ کر کے اگر ہم اپنے طور پہ اپنی زندگی میں دین کی پوری عمارت بنانے کی کوشش کریں گے تو ہم ناکام ہوں گے, نقشہ ہمارے پاس نہیں. ہمارے غلام بھائی سیدات کا گھر ہم نے دیکھ لیا اور ہمیں اچھا لگا, اب ہم لیسٹر چلے جائیں, زمین خرید لیں اور ان سے وہ نقشہ نہ مانگے جو آرکیٹیکٹ نے دیا ہے ان کو, اور ہم اپنے ذہن سے بنانے کی کوشش کریں, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہوگا. میرے بھائیو, آج کی اس نشست میں بہت بہت ہی اہم اور بنیادی باتیں اللہ مجھ سے کہلوا رہا ہے, اس کو توجہ سے سنیں. پورا نقشہ علماء کے پاس, لہذا وہ کسی کے محتاج نہیں, وہ کسی کے محتاج نہیں, اس لیے کہ ان کے پاس تو پورا نقشہ ہے, وہ اس نقشے کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کو تعمیر کرے. لیکن एक आलिम मदरसे में रह करके पूरा नक्शा तो लेकर के आया है, और उस नक्शे में यह है कि यहां सुतून होगा, यहां खिड़की होगी, खिड़की का रंग यह होगा, यहां छत होगी, छत इतनी ऊंची होगी, पूरा नक्शा है, लेकिन उसके मुताबिक इमारत को तामीर नहीं कर रहा है। इस आलिम को मालूम है कि नमाज मेरी दीन की इमारत का सुतून है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ता, तो ऐसे आलिम को आखिरत में कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए कि वो तो स्केच लेकर के बैठा हुआ है, उस स्केच की तामीर करने की फिक्र में नहीं है। तो स्केच भी हो और साथ में तामीर भी हो, इसीलिए हमें हमारे असातिज़ा ने बार बार ये समझाया, अकाबिर भी समझाते हैं और उलमा सभी एक दूसरे को नसीहत करते हैं कि भाई असल चीज इल्म के बाद अमल है, असल चीज इल्म के बाद अमल है, असल चीज इल्म के बाद अमल है, उलमा के लिए भी अवाम के लिए भी। उलमा की जो फजीलत है उसकी वजह यह है कि उनके पास पूरा नक्शा, पूरा प्लान पहले से तैयार, वो किसी के मोहताज नहीं, और अवाम के पास चूंकि पूरा नक्शा नहीं है वो उलमा के मोहताज है, बस ये है फर्क, ये फजीलत की वजह है। तो उलमा के पास जो नक्शा है उसको देख देख कर अपनी इमारत की तामीर करें, अपनी जिंदगियों को दुरुस्त करें, और अवाम जो है वो बार बार उलमा के पास जाएं और उलमा के पास जाकर के थोड़ा 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 नक्शा सीखते चले जाएं और सीखते चले जाएं और अपनी इमारत की तामीर करते चले जाएं। शहर खड़ा हो गया, इमारत तैयार हो गई, बहुत खूबसूरत, बहुत फैसिलिटी वाली, बड़े बड़े बेडरूम, बड़े बड़े लाउंज, बहुत बड़ा किचन, लेकिन अभी उसके एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन बाकी है, एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन बाकी है। एक्सटीरियर डिजाइन जो है वो उलमा करते हैं और इंटीरियर डिजाइन खानकाह वाले करते हैं। हमारे पास आए, प्लान देख करके गए और चले गए, प्लान देख करके गए चले गए, प्लान देख करके गए चले गए, और एक दिन हमने इनसे कहा कि नमाज का जो सुतून है वो तुम मेरे प्लान से ले ले करके बना रहे थे, अब मुझे दिखाओ कि प्लान कैसे, तुम्हारा सुतून कैसे बना है। तो ऐसे खड़े हो गए, तो हम कहेंगे कि इस सुतून को जरा ठीक करने की जरूरत है, हाथ सीधे रखो किबले की तरफ। तो एक्सटीरियर डिजाइन के लिए उलमा की जरूरत है और इंटीरियर डिजाइन के लिए मशाइख की जरूरत है। तवक्कुल, तफवीज, रिजा व तस्लीम। देखो ना मेरे भाइयों, मेरे जो आम साथी यहां बैठे हुए हैं, हम तो ये अल्फाज सुनकर चक्कर में पड़ जाते हैं कि जिंदगी भर हमने तो ये सुना ही नहीं, ये रिजा व तस्लीम क्या चीज है, ये तो दीन का बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन हमने तो सुना ही नहीं है आज तक। तो जब रिजा व तस्लीम क्या है वो सुना ही नहीं है। एक शख्स बहुत अच्छा घर बनाता है और उसने शैंडेलियर का लफ्ज ही नहीं सुना है, जब शैंडेलियर का लफ्ज ही नहीं सुना है तो शैंडेलियर को ढूंढेगा कैसे। तो जब हम मशाइख के खानकाहों में जाएंगे तो वहां ये अल्फाज सुनेंगे, जब ये अल्फाज सुनेंगे तो हम एक दूसरे से पूछेंगे, मशाइख से पूछेंगे कि भाई ये रिजा व तस्लीम क्या होता है, ये तवक्कुल क्या होता है। और जो अल्फाज हमें मालूम है कि तवक्कुल यकीन, इसकी भी हकीकत से हम वाकिफ नहीं, अल्फाज जानते हैं हकीकत से वाकिफ नहीं, और हकीकत से वाकिफ नहीं इसलिए हमें पता नहीं चलता कि हमारा इंटीरियर डिजाइन अच्छा हो भी रहा है या नहीं। अब सवाल यहां पैदा यह होगा कि भाई इल्म उलमा और मदारिस का तो बहुत बड़ा किरदार है और मशाइख और खानकाहों का भी बहुत किरदार है, और इमारत तो खड़ी भी हो गई बगैर दावत तबलीग के, तो दावत तबलीग का रोल कहां गया। तो दावत तबलीग का भी बहुत बड़ा रोल है, और चूंकि मैं शुरू में कह चुका हूं कि तीनों जरूरी है इसलिए उसकी भी बारी आ रही है। उलमा और मशाइख, इन दोनों के जरिए इमारत खड़ी होती है और इन दोनों के जरिए एक्सटीरियर इंटीरियर डिजाइन मुकम्मल होकर के वो इमारत मार्केट में आती है और $5,00,000 में बिकती है। अगर सही आर्किटेक्ट आपने नहीं रखा और सही बिल्डर आपको नहीं मिला और इंटीरियर और एक्सटीरियर डिजाइन वाली आला दर्जे की आपको कंपनी नहीं मिली, तो वो बंगलो जो 5,00,000 में बिकने वाला था कोई 2,00,000 में भी लेने के लिए तैयार नहीं होगा। اور میں اس فیلڈ کا آدمی نہیں ہوں، مگر آپ میں سے جو اس فیلڈ کے آدمی ہیں ان کو تجربہ ہوا ہوگا کہ بہت اچھا مکان ہے مگر نقشہ ٹھیک نہیں ہے، لوکیشن بھی بہت اچھا ہے مگر نقشہ ٹھیک نہیں ہے، یہ گھر تو ایسا ہے کہ خرید کر اسے توڑ کر نئے سرے سے بنانا پڑے گا، اس لیے کہ اس کی قیمت نہیں آئے گی، اس لیے کہ آرکیٹیکٹ غلط تھا، غلط جگہ سے علم لیا تھا، آرکیٹیکٹ غلط، بلڈر جو ہے دھوکے باز تھا، اچھے کاریگروں کو نہیں لایا تھا، اینٹیں ٹیڑھی میڑھی ہے، کھڑکیاں بھی ایسی اس نے سیٹ کی ہے کہ بارش برستی ہے تو پانی اندر آ جاتا ہے، روف ایسا بنایا ہے اس نے کہ بارش برستی ہے تو نیچے ٹپکتا ہے پانی، اور انٹیریئر اور ایکسٹیریئر ڈیزائن والا بھی ایسا کہ بجائے دل کو فرحت اور مسرت پہنچنے کے دیکھتے ہی دل پزبردہ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کیسا رنگ لگایا ہے انہوں نے، یہ کیسی کارپیٹ لگائی ہے، اس کارپیٹ کی ڈیزائن کیسی ہے، علماء اور مشائخ سے دین کی پوری عمارت وجود میں آتی ہے، اگر علماء اور مشائخ سے دین کی پوری عمارت وجود میں نہ آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہی نہیں کہ تم علماء کے پاس جایا کرو، اور ہماری دعوت و تبلیغ کا تیسرا نمبر ہے علم اور ذکر، علم اور ذکر، اس پہ غور کرو میرے بھائیو، چھ نمبر میں سے ہر نمبر میں صرف ایک پوائنٹ ہے، کلمہ طیبہ، نماز، اکرام مسلم، اخلاص نیت، تفریغ اوقات، ایک جگہ پر میرا جمعرات کے دن بیان ہوا تو میں فر فر چھ نمبر بول گیا بیان کے دوران جسے ابھی بول گیا، تو میرے ایک مرید بھی ساتھ تھے، مرید میرے پہلی دفعہ وہ سفر میں میرے ساتھ نکلے تھے، میرے خود کے مرید اور میرے بہت چاہنے والے، اللہ ان کو غری کے رحمت کرے، بہت نیک آدمی تھے، دعوت و تبلیغ کے بھی بڑے فوائد ہیں میرے بھائیو، یہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں آخرت کی فکر ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ عبادتوں میں ایسی ترقی کر جاتے ہیں کہ ہم لوگ بھی شرماتے ہیں ان کو دیکھ کر، بڑا فائدہ ہے اس کا، انکار نہیں ہے اس کا، میں صرف یہ درخواست کر رہا ہوں کہ ہر چیز کو اس کے پرسپیکٹو میں رکھ کر ہر چیز کی جو امپورٹنس ہے، گیو ایچ آئٹم اٹس ڈیو امپورٹنس، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں اور کچھ نہیں، میری تو ہمیشہ یہ دعا رہتی ہے کہ اے اللہ اہل حق کے یہ تین کام ہیں جن کی وجہ سے آج دنیا میں دین پھیل رہا ہے اور دین صحیح شکل میں موجود ہے، مدارس، خانقاہیں اور دعوت و تبلیغ، ان تینوں کاموں کی خوب حفاظت فرما، خوب حفاظت فرما، اور ان تینوں کاموں کو خوب پھلتا اور پھولتا رکھ، اور ان تینوں کاموں میں لگنے والوں کے دلوں کو جوڑ کر بھائی بھائی بنا دے اور ایک دوسرے کا معاون بنا دے، اور اللہ پورے عالم میں ان تین کاموں کو دنیا کے کونے کونے تک عام فرما دے، اور ان تین کاموں میں سے کسی بھی کام کا کسی بھی جگہ پر کوئی نقصان ہوتا ہے اور خبر پہنچتی ہے تو دل کو ٹھیس پہنچتی ہے اور تڑپ جاتا ہوں میں، چاہے وہ تبلیغ کا کام ہو، اور تبلیغ کے کام کے بارے میں یہاں مثلاً کچھ ہوا اور میں انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہوں اور مجھے پتا چلے کہ مدنی مسجد میں دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کا یوں ہوا ہے تو وہاں بھی دل تڑپ جاتا ہے کہ یہ ہمارا کام ہے، کیا ہو گیا، ایسا کیوں ہوا، کسی مدرسے کے بارے میں پتا چلے، کسی ریموٹ جگہ کی چھوٹی سی خانقاہ کے بارے میں پتا چلے، کسی شیخ کے انتقال کا پتا چلے، کسی عالم کے انتقال کا پتا چلے تو دل تڑپ جاتا ہے، یہ ہمارے مولانا ایوب صاحب، یہ ہمارے مولانا احمد صاحب یہاں، اور ادھر لیلونگوے کے علماء، یہ عالمی سطح پر مشہور نہیں ہے، یہ لوگ پوری دنیا ان کو نہیں جانتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چھوٹے ہیں، شہرت اللہ کسی کو دیتے ہیں کسی کو نہیں دیتے، اس کے فیصلے ہیں، چھوٹا کون ہے بڑا کون ہے وہ تو آخرت میں پتا چلے گا، میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ عالمی شہرت کے مالک نہیں، اپنے اپنے مقام پر اپنی اپنی جگہوں کو یہ بہت مضبوطی کے ساتھ سنبھالے ہوئے بیٹھے ہیں، ان میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو میں تڑپ جاتا ہوں، ایک فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ اچھا مولانا احمد صاحب بیمار ہو گئے، مولانا احمد صاحب کو کچھ ہو گیا، مولانا احمد صاحب ہاسپٹل چلے گئے، مولانا ایوب صاحب کے مدرسے میں یہ ہو گیا،
کیوں؟ کیا یہ کیا فکر کی کیا وجہ ہے؟ فکر یہ ہوتی ہے کہ جس خطے کو یہ سنبھالے ہوئے ہیں اگر کل خدا نہ خواستہ ان کی آنکھیں بند ہو جائے تو اس علاقے کا کیا ہوگا؟ یہ میرے بھائیوں دین کی محبت کا تقاضا ہے. یہ نہیں کہ میں اپنی اسلامک دعوی اکیڈمی کو لے کر بیٹھا رہوں اور جہاں کہیں جاؤں یہ باور کراتا رہوں کہ اصل اسلامک دعوی اکیڈمی ہے, اصل اسلامک دعوی اکیڈمی ہے, اصل اسلامک دعوی اکیڈمی ہے. نہیں میرے بھائیوں, اسلامک دعوی اکیڈمی پوری دنیا میں دین کے جتنے بھی کام جس طریقے سے بھی ہو رہے ہیں اس کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے. جو اسلامک دعوی اکیڈمی کر رہی ہے وہی کام مولانا ایوب زمبہ میں کر رہے ہیں, وہی کام مولانا احمد زندی میں کر رہے ہیں, وہی کام مولانا سعید صاحب وہاں کر رہے ہیں, وہی کام دعوت و تبلیغ والے کر رہے ہیں دوسرے انداز سے, وہی کام خانقاہ والے کر رہے ہیں دوسرے انداز سے. یہ الگ الگ انداز سے اللہ تعالیٰ سب سے ان کے شعر ڈلوا کر آخرت میں سب کی جنتیں بنا رہے ہیں. یہ سب ہمارے محصل ہیں. ٹائر سٹیئرنگ کے بغیر نہیں چل سکتا اور سٹیئرنگ ٹائر کے بغیر نہیں. اب اگر ٹائر یہ کہے کہ سٹیئرنگ کون سا بڑا کام کر رہا ہے, کام تو میں کر رہا ہوں, تو گاڑی ٹکرا جائے گی کہ نہیں؟ ٹائر یہ کہے کہ چلنے کا کام تو میں کر رہا ہوں, وہ تو آرام سے اندر بیٹھا ہوا ہے. سردی کے موسم میں اسے اندر گرمی مل رہی ہے اور گرمی کے موسم میں اسے اندر ایئر کنڈیشن مل رہا ہے. میں گرمی میں گرمی بھی برداشت کر رہا ہوں, سردی بھی برداشت کر رہا ہوں. ہوتا ہے ایسے جملے بھی سننے کو ملتے ہیں کہ علماء ہو گیا ہے اپنی جگہ پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. کیا مجاہدہ ہے ان کی زندگی میں؟ علماء کی زندگیوں میں میرے بھائیوں جو مجاہدہ ہے, اگر ایک ہفتے کے لیے وہ مجاہدہ کسی کے سر پہ آئے تو اسے پتا چل جائے کہ کیا مجاہدہ ہے. سب سے بڑا مجاہدہ علماء کا یہ ہے کہ جو قوم کا سٹریس اور ٹینشن 24 آورز ان پر رہتا ہے, جو کرم فرمائی قوم کی رہتی ہے, ہر وقت تلوار کی ایج پر کہ پتہ نہیں ظہر کی نماز پڑھا رہا ہوں عصر میں یہاں آ سکوں گا یا نہیں. ذرا امامت کرا کے دیکھیے, کسی کمیٹی کے اندر کام کر کے دیکھیے. آپ اپنی بزنسز چلاتے ہیں, آپ کے اوپر کوئی حاکم نہیں ہے, اس لیے آپ کو پتا نہیں کہ کسی کے انڈر کام کرنا, اور انڈر بھی کس کے؟ پوری قوم کے انڈر. جو لوگ فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں, آفیسوں میں کام کرتے ہیں, ان کا ایک ہی مینیجر ہوتا ہے. یہ ہر مسلم مینیجر, ہر مسلم مینیجر, ہر مسلم کو جواب دینے کا اور ہر مسلم کی مرضی کی رعایت رکھنے کی, پھر بھی کام کرتے ہیں. ایک ہفتے تک مکتب میں کسی علی با تاسا والی کلاس کو جا کر کے پڑھا کے دیکھو. ٹائر کی اپنی ضرورت, سٹیئرنگ کی اپنی ضرورت, انڈیکیٹر بھی بہت اہم ہے. اگر انڈیکیٹر نہیں ہوگا تو بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. انجن تو اہم ہے ہی اپنی جگہ پر, لیکن انڈیکیٹر اگر نہیں ہوگا, وہ انجن اگر یہ کہے کہ بھائی تو ایک چھوٹی سی لکڑی ہے, تو اگر نہ بھی ہو تو کار میں کیا فرق پڑ جائے گا؟ نہیں میرے بھائیو, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اسی لیے علماء کرام بخاری شریف, ترمذی شریف, مسلم شریف پڑھاتے ہوئے انجن کا کام کرتے ہیں, لیکن ایک عام آدمی جو بےچارا گھر گھر جا کر کے گشت کرتا ہے اس کے بارے میں ان کے دلوں میں الحمدللہ یہ خیال نہیں آتا. اس لیے کہ علماء کے پاس بصیرت ہے, علم ہے, وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ اصل دین کی حفاظت کا کام تو ہم کر رہے ہیں, یہ تبلیغ والے کیا کر رہے ہیں. نہ, ایسا کبھی علماء نہیں کہتے, بلکہ علماء یہ کہتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کے ساتھی بھی بہت بڑا کام کر رہے ہیں, ان کا تعاون کرتے ہیں, ان کی فیور میں بولتے ہیں, ان کو سپورٹ کرتے ہیں. مولانا احمد صاحب ہمارے یہاں لمبی آپ کی آپ یہاں رہے ہیں, مولانا احمد صاحب عملی طور پر جماعت میں شاید چلے ولے نہیں لگاتے ہوں گے, لیکن دعوت و تبلیغ کے کام کو ان کی کتنی پشت بنا ہی رہی ہے, وہ کوئی یہاں ہے جو ناواقف ہے؟ اور تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اتنے سالوں میں مولانا احمد صاحب کی اگر دعوت و تبلیغ کو پشت بنا ہی نہ ہوتی تو یہاں کی صورت حال کیا ہوتی؟ اس زمانے میں جب یہاں دعوت و تبلیغ قسم پرسی کے عالم میں تھی, اس وقت اگر مولانا احمد صاحب ان کے لیے کھڑے ہو کر نہ بولتے تو کیا حالت ہوتی؟ علماء میرے بھائیو اپنے اہم کاموں کی مشغولی کی وجہ سے جماعت میں نکل نہیں سکتے, لیکن علماء ہمیشہ جماعت کی تائید کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علماء سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہے اور بہت اہم کام ہے, بہت اہم کام ہے. میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ جماعت میں نکلو, جماعت میں وقت لگاؤ, چلے دو, 4 مہینے لگاؤ, جمعرات کے دن آؤ اجتماع میں, روزانہ کی جو ترتیب ہے تعلیم کی گشت کی وہ کرو اور اسے پکڑ کے رکھو, مت چھوڑنا, اسے مت چھوڑنا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کام یہ ضرور کرنا کہ علماء کی صحبتوں میں بیٹھ کر اپنا نقشہ ٹھیک کراؤ,
تعمیر کراؤ عمارت کی شیل بنواؤ علماء کے پاس اور اس کے بعد علماء کے پاس ایکسٹیریئر ڈیزائن کراؤ اور مشائخ کے ہاتھ پر بیعت ہو کر کے اپنی اصلاح کر کے انٹیریئر ڈیزائن بھی کراؤ. بس اتنی میری درخواست ہے. نقشہ علماء سے ملے گا, شیل کھڑا ہو جائے گا علماء سے, ایکسٹیریئر ڈیزائن بھی آ جائے گی, انٹیریئر ڈیزائن بھی مشائخ سے. دعوت و تبلیغ کا کیا رول ہے؟ دعوت و تبلیغ کا کیا رول ہے؟ تو دعوت و تبلیغ کا رول ایڈورٹیزمنٹ کا ہے. بغیر ایڈورٹیزمنٹ کے کوئی چیز مارکیٹ میں قبول نہیں ہوتی. دیکھو کتنا بنیادی رول ہے دعوت و تبلیغ کا. بہتر سے بہتر آرکیٹیکٹ آ جائے آپ کے بلنڈ ٹائر کے اندر, وہ بےچارا اکیلا ہی بیٹھا رہے گا, اکیلا بیٹھا رہے گا. لیکن ایڈورٹیزمنٹ کمپنی کو کام سونپ دے, وہ ایک ہفتے کے اندر کلائنٹ شروع ہو جاتے ہیں. یہ علماء اور مشائخ کے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ یہ دعوت و تبلیغ کی ایڈورٹیزمنٹ کی وجہ سے, یہ گھر گھر جاتے ہیں, کریا کریا جاتے ہیں, ملک ملک جاتے ہیں, کلبوں میں جاتے ہیں, پارکوں میں جاتے ہیں, رات اور دن کو ایک کرتے ہیں اور لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ دیکھو ایک آخرت کے لیے بھی دین کی عمارت ہے, اس کو بھی یار بنا لو نا, بہت پروفٹ ہوگی آخرت میں. بھائی دعوت و تبلیغ میں مسائل سکھائے جاتے ہیں؟ نہیں سکھائے جاتے. دعوت و تبلیغ میں حلال حرام سکھائے جاتے؟ نہیں سکھایا جاتا. عمارت بنائی نہیں جاتی, عمارت کا نقشہ بنایا نہیں جاتا. وہاں اللہ کا ذکر, اللہ کی بڑائی کا ذکر, جنت کا تذکرہ, جہنم کا تذکرہ, قبر کا تذکرہ, یہ تذکرے سارے کر کر کے انکریج کیا جاتا ہے کہ بھئی دیکھو جنت تب ملے گی, جہنم سے بچاؤ تب ہوگا جب دین کی عمارت کامل ہو جائے گی. تمہاری ہماری پوری انسانیت کی کامیابی دین میں ہے, دین میں. یہ ایڈورٹائز کر رہے ہیں دین کی, کون؟ دعوت و تبلیغ والے. اور یہ دین کی جب فکر دل میں پیدا ہو جاتی ہے کہ ہاں بھائی یہ تعمیر تو مجھے بھی کرنی ہے, یہ تعمیر تو مجھے بھی کرنی ہے, تو یہ ایڈورٹائز کرنے کے بعد اسے کھڑا کر دیتے ہیں. اب وہ ڈھونڈتا ہے کہ بھائی کون تعمیر بناتا ہے, اسکیچ کون بناتا ہے, انٹیریئر ایکسٹیریئر ڈیزائن مجھے کہاں سے ملے گی. اور پھر یہ دعوت و تبلیغ کے ساتھ ہی کہتے بھی ہیں کہ فلاں مول صاحب کے پاس بہت اچھی ڈیزائن ہے, جاؤ وہاں, مجھے بھی بہت فائدہ ہوا ہے. میں بھی شروع شروع میں جب تبلیغ میں لگا تھا تو میں بھی کنفیوز تھا, مگر ان کے پاس جب میں گیا تھا تو پھر میری گاڑی چل پڑی اور عمارت اچھی ہو گئی, بہت خوبصورت. ان کے پاس جاؤ, وہ اس شیخ سے بیعت ہو جاؤ. میرے بھی اندر جو ہے وہ انٹیریئر ڈیزائن بالکل زیرو تھی, اس لیے کہ حسد بھی تھا, کینا بھی تھا, فنا لڑکی کی محبت بھی دل میں گھسی ہوئی تھی, اندر بہت کچھ تھا اندر. تو میں ان سے بیعت ہو گیا, بیعت ہو کر کے ذکر و اذکار سیکھے اور ان کو میں نے سب بتایا کہ اندر ایسا ایسا ہے, تو انہوں نے خوب اچھی طرح سے میری انٹیریئر ڈیزائن کر دی ہے. ان کے پاس جاؤ. اب میرے بھائیوں بتاؤ کہ جس مثال سے میں نے آپ کو سمجھا کر کے بتلایا آج, کیا جھگڑا ہے تینوں کا؟ تینوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں کہ نہیں؟ تینوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں یا کچھ اور؟ اسے ذہن سے میرے بھائیوں یہ نکال, تینوں کو گلے سے لگاؤ. جو حضرات نہ علماء کے پاس جاتے ہیں, نہ مشائخ سے ان کا کوئی تعلق ہے, نہ دعوت و تبلیغ سے ساتھ ان کا تعلق ہے, میری ان سے درخواست یہ ہے کہ آپ تبلیغ جماعت سے اپنی وابستگی پیدا کرو. یہ بگیننگ ہے, یہ ایڈورٹیزمنٹ کا سینٹر ہے. تبلیغ جماعت میں آپ جائیں گے تو آپ کو اہمیت پیدا ہوگی. کس چیز کی؟ کہ مجھے اپنی آخرت بنانے کے لیے دین کی عمارت بنانی ہے. پھر آپ علماء کے پاس بھی جائیں گے, مشائخ کے پاس بھی جائیں گے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. تو اصل میں نے تو شروع میں اللہ کی توفیق سے ایک جملہ صرف اتنا کہا, اسی پر تقریر پوری ہو گئی. میں نے یہ کہا کہ آج کتنی خوشی کی بات ہے کہ ایک ہی مجلس میں دعوت و تبلیغ کا بھی پروگرام ہے اور ایک ہی مجلس میں علم کا بھی پروگرام ہے. تو اس سے آج پتا چل گیا کہ یہ دونوں ایک ساتھ چل سکتے ہیں. اور یہ تینوں میرے بھائیوں ہمیشہ ایک ساتھ چلے ہیں. دیکھو دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں, حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ مشہور ہے کس سے؟ کہ دارالعلوم دیوبند کے بانی, وہ مشہور ہو گئے دعوت یہ دارالعلوم کی لائن سے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے دعوت و تبلیغ کے بانی, وہ کس سے مشہور ہو گئے؟ دعوت و تبلیغ سے. یہ تعلیم میں مشہور ہو گئے کہ انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی، یہ دعوت و تبلیغ سے مشہور ہو گئے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے تو سب کے ذہنوں میں خانقاہ آتی ہے. اور ہماری چونکہ کم علمی ہے، lack of knowledge، our ignorance، pure ignorance، pure lack of knowledge. جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنتے تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ تبلیغی تھے، اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مدرسے والے تھے، اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ وہ خانقاہ والے تھے. یہ تینوں ہمارے اکابر، اتنے بڑے بڑے بزرگان دین، ہم نے ان کو کیسا محدود کر دیا. ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تینوں کے جامع تھے، تینوں کے جامع، وہ تو حدیثیں پڑھاتے تھے، محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے، اکیڈیمک تھے بہت بڑے، وہ بخاری شریف پڑھانے کے قابل تھے، تو اکیڈیمک بھی تھے. اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں رہے ہیں 16 سال کی عمر تک. اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد بیعت ہوئی حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر، اور اپنی اصلاح کرائی، اور اصلاح کرا کر کے وہاں سے ان کو خلافت ملی. تو اگر کوئی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو صرف مبلغ سمجھے تو یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قدر کر رہا ہے یا ناقدری؟ ناقدری کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ دنیا کو یہ باور کرا رہا ہے کہ ان کے پاس ایک ہی کوالٹی تھی، مبلغ تھے بس. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ مبلغ بھی تھے، وہ صوفی بھی تھے، اور وہ مدرس بھی تھے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مدرس بھی تھے، بہت بڑے عالم تھے، خانقاہ میں صوفی بھی تھے، بہت بڑے صوفی، اور دعوت کا کام بھی بہت کیا، مگر اپنے طریقے سے جگہ جگہ پر جاتے تھے، واعظ و نصیحت کرتے تھے، اور یہ دعوت کے کام سے لوگوں کو ترغیب دیتے تھے کہ بھائی کھڑے ہو جاؤ، دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یہ علماء جو یہاں آتے ہیں، آپ کے یہاں ماشاء اللہ بہت علماء آتے ہیں، حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب دامت برکاتہم، باقی ہمارے دوست مولانا حنیف صاحب، اور ہمارے دوسرے دوست مولانا محمود بارڈولی صاحب، ان کے علاوہ اور بھی بہت لوگ آتے ہیں. تو یہ یہاں جب آتے ہیں آپ کے پاس تو اس وقت وہ تدریس نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تدریس تو اپنی کلاس روم میں کرتے ہیں، یہاں دعوت کا کام کرتے ہیں. وہ دعوت کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ابھارنا کہ اپنی زندگی میں پورا دین لے آؤ، یہ ہے دعوت کا کام. اس کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ شانہ نے ہماری یہ دعوت و تبلیغ کی تحریک کو جو عمومیت عطا فرمائی وہ اور کاموں کو نہیں ہے، بہت عام اللہ نے کر دیا. اور یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاص کی برکت سے، غور سے سننا اس بات کو، یہ پورے عالم میں جو تبلیغ کا کام عام ہو گیا چپے چپے میں، وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاص کی برکت سے. یہ دعوت و تبلیغ والے بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، سب کہتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اخلاص مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں آیا کہاں سے، اس لیے کہ اس سے پہلے تو تبلیغ تھی ہی نہیں. یہ اخلاص کہاں سے آیا جس نے دعوت و تبلیغ کو پوری دنیا میں عام کر دیا؟ یہ اخلاص آیا تھا مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے، اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے. وہ اخلاص آیا، روحانیت آئی، اور اس روحانیت کے نتیجے میں پورے عالم میں تبلیغ عام ہو گئی. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاص کی برکت کہ بالکل تبلیغ جماعت کی طرح، تبلیغ جماعت میں لاکھوں انسان چل رہے ہیں تو مدارس کے اندر لاکھوں افراد پڑھ رہے ہیں. مدارس کی خدمات اصل میں ہمارے نظروں میں اس لیے نہیں آتی کہ دعوت و تبلیغ کے پورے دنیا میں جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں وہ سب ایک ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہے، اور مدرسہ بلال کو دیکھتے ہیں تو صرف مدرسہ بلال کے 300 طالب علم ہیں، اسلامک دعوی اکیڈمی صرف 150 طالب علم ہے، دارالعلوم دیوبند صرف 1000 طالب علم ہے، مگر ان سارے مدارس کو ساتھ کر لو نا، پھر دیکھو گے کتنے لاکھوں طلبہ ہو جاتے ہیں. مولانا ایوب صاحب کی خدمت کو دیکھتے ہیں تو کہ زومبا میں ایک چھوٹا سا مدرسہ چلا رہے ہیں، اس مسجد کے امام صاحب کو دیکھتے ہیں تو کہ یہاں امامت کراتے ہیں. لیکن پوری دنیا میں جو علماء دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، امامت میں، خطابت میں، تدریس میں، ان سب کو ایک ساتھ کر دو اور دیکھو کہ کتنے لاکھ علماء دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. یہ خلوص کس کا ہے؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ خلوص میرے بھائیوں دل میں جو آتا ہے وہ خانقاہوں کی برکت سے آتا ہے. یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، جتنے بڑے بڑے لوگ، آپ مدرسے سے تعلق رکھنے والے ہوں، یا تبلیغ سے تعلق رکھنے والے ہوں، یا خانقاہوں سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان میں یہ تینوں چیزیں موجود تھی، علم بھی تھا، روحانیت بھی تھی، اور دعوت و تبلیغ کا جذبہ بھی بہت تھا. بعضوں نے اس دعوت تبلیغ کی تحریک میں گھس کر کے کام کیا اور بعضوں نے اپنے انداز سے کام کیا، لیکن دعوت تبلیغ کا کام سب نے کیا ہے. تو بڑی خوشی کی بات ہے میرے بھائیوں کہ آج ہم جو ہیں ان دونوں کاموں کو ایک ساتھ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور میرے بھائیوں اپنی خوب حفاظت کریں اور اپنے دوست احباب کو بھی سمجھائیں کہ ہمارے اہل حق، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اس وقت پرفتن دور ابھی چل رہا ہے، اور پہلے تو جو ہیں پرایوں کے ساتھ ہماری آپس میں کچھ لڑائیاں ہوا کرتی تھی، اور پھر جو ہے وہ لڑائی اندر آئی، اور اندر اس طرح آئی کہ یہ تین شعبے والوں کی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی. مگر اتنا ہوتا تھا کہ بھائی خانقاہ والے متفق تھے، تبلیغ والے مختلف تھے، مدرسے والے مختلف تھے. اب ہم اس دور میں آ گئے ہیں کہ خود ان شعبوں والے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں. اس فتنے کے دور میں وی اینڈ دے، یو اینڈ وی اگر ہم کرنے جائیں گے میرے بھائیو، تو اہل حق کا تو نام و نشان بھی نہیں رہے گا. میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں، آپ بھی غور سے اس سوال کو سنیے، پوری دنیا میں مسلم زیادہ ہے یا غیر مسلم؟ غیر مسلم زیادہ ہے. پوری دنیا میں غیر مسلم سب بھلا کر کے، جو دین کو مانتے ہی نہیں ہیں، ایتھیسٹ ہیں، دہریے ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، نصارہ ہیں، یہود ہیں، سب کو ملا کر کے دیکھے تو میجورٹی کس کی ہے؟ غیر مسلموں کی. اب مسلمانوں میں آ جائیے، مسلمانوں کے بہت سارے فرقے ہیں، ان میں سے سوائے ایک فرقے کے باقی سارے باطل، باطل فرقے. باطل فرقوں کی تعداد زیادہ ہے یا حق پرست کی تعداد زیادہ ہے؟ کتنے رہ گئے ہم؟ اور یہ جو حق پرست ہیں، حق پرست، ان میں دین کی خدمت کرنے والے زیادہ ہیں یا دین کی خدمت سے دور زیادہ؟ دین کی خدمت سے دور زیادہ. دین کی خدمت کرنے والے 1-2% رہ گئے ہیں، آٹے میں نمک کے برابر. پر آپس میں ہم بھی اگر دست و گریباں ہوں گے تو ہم اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائیں گے کہ دوربین سے اور کسی اور بڑے سے بڑے آلے سے بھی ہم نظر نہیں آئیں گے. اس لیے میری اس وقت کی ایک دعا ہے، وہ آپ بھی یاد کر لیجئے. میں ہر دعا میں اہتمام سے اس دعا کو کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اے اللہ حق کی حفاظت فرما، اہل حق کی حفاظت فرما، اہل حق کے سب کاموں کی حفاظت فرما، اور ہمیں حق کے ساتھ، اہل حق کے ساتھ اور اہل حق کے کاموں کے ساتھ موت تک وابستہ فرما. یہ دعا کرو میرے بھائی، اور آپس میں خوب پیار محبت سے رہو، اور ایک دوسرے کے کاموں کو سراہو، ایک دوسرے کے کاموں کو سراہو. یہ تینوں کام ایسے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہیں کہ مثال کے طور پر آج ہمارا یہ دعوت و تبلیغ کا پروگرام تھا، اور فرض کر لیجئے کہ آج صرف یہ درس ہو جاتا حدیث کا، دعوت و تبلیغ کے بارے میں ایک لفظ نہ آتا، تشکیل بھی نہ ہوتی، تو دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں میں ایک رائی کے دانے کے برابر صدمہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ یہ بھی ہمارا ہی کام ہوا ہے، یہ بھی دین ہی کا کام ہوا ہے. اور اس کے برعکس فرض کر لیجئے کہ یہاں جمعے کے دن درس حدیث ہوتا ہے، اور درس حدیث ہوتا ہے اور دعوت و تبلیغ کا کوئی اہم ساتھی آ گئے، کوئی بزرگ آ گئے، اور یہاں جو درس حدیث کرتے ہیں ان سے کہا گیا کہ بھائی آج مولانا ابراہیم دیولا صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، آج ان کا بیان ہوگا. اب مولانا ابراہیم دیولا صاحب کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ حضرت ہمارے یہاں درس حدیث کا ہر جمعے کو پروگرام ہوتا ہے، تو آپ اگر درس حدیث کے عنوان سے کوئی دعوت و تبلیغ کی بات کر دیں تو دونوں کام ہو جائیں گے. اور حضرت مولانا ابراہیم دیولا صاحب بیٹھے اور بیٹھ کر حدیث کا بالکل ذکر نہیں کیا، قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی اور آیت پڑھ کر شروع سے اخیر تک اپنی دعوت و تبلیغ کے انداز کا بیان کر دیا، تو درس حدیث دینے والے کو بھی رائے کے دانے کے برابر صدمہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بھی ہمارا ہی کام ہوا ہے. یہ کیفیت میرے بھائیو اگر ہو جائے تو پھر یہ ہماری دین کی کشتی کنارے لگے گی. یہ جو دین کے کاموں میں آج کل برکت نہیں ہو رہی ہے، اس میں ہمارے اندر کے جو چور ہیں، اندر جو دل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بہت بڑا دخل ہے، بہت بڑا دخل. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ جو حدیث ہے اس کا مختصر خلاصہ بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. اس حدیث میں یہ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی کی شمائل ترمذی ہے، اور شمائل ترمذی پر حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اردو میں کامنٹری لکھی ہے، اور اس کا انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہو گیا ہے اور وہ چھپ گئی ہے، اور بہت سے جو دینی ذہن کے لوگ ہیں، ہمارے دعوت تبلیغ کے ساتھی، ہمارے خانقاہ سے تعلق رکھنے والے ساتھی، وہ اس کتاب کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں اور اس کتاب کو پڑھتے ہیں اس لیے کہ دعوت و تبلیغ میں لگنے والے بھی اور خانقاہوں میں جانے والے بھی سنت کے شیدائی ہو جاتے ہیں, تو اس سے سنتوں کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارنے کے لیے یہ شمائل ترمذی لوگوں کے گھروں میں ہوتی ہیں, اور اگر نہ ہو تو آپ حاصل کر لیجیے. تو یہ شمائل ترمذی ہے, حدیث کی کتاب ہے, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تو جامع ترمذی ہے اور یہ شمائل ترمذی ہے. اور یہ حدیث کی خدمت ہے, یہ بھی بہت عظیم خدمت ہے, بہت عظیم خدمت ہے یہ حدیث کی. یہ حضرات محدثین اور حضرات مفسرین اور حضرات فقہا جو ہیں, اللہ تعالی شانہ ان کو منتخب کرتے ہیں, منتخب کر کے ان کو توفیق دیتے ہیں, اور جب توفیق دیتے ہیں تو دل میں قرآن اور حدیث کی حفاظت کا ایسا جذبہ ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے کہ رات دن ان کا اوڑھنا بچھونا یہی ہوتا ہے. اب وہ اپنے گھر کے بند کمروں میں کیا کر رہا ہے وہ ہمیں پتا نہیں, تو ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ ان کی بڑی ریلیکس لائف ہے, عشاء کی نماز کے بعد آرام سے گھر چلے جاتے ہیں, پھر فجر میں نظر آتے ہیں, اور فجر کے بعد یہ گھر چلے جاتے ہیں اور پھر ظہر میں نظر آتے ہیں. کتنی مشقت ان کو برداشت کرنی پڑتی ہے وہ جانتے ہیں, ایک ایک چیز کی حفاظت کی. مجھے وقت اجازت نہیں دیتا, ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ علماء کرام کے کیا کارنامے ہیں. اگر علماء کرام کی جماعت نہ ہوتی اور ان کے مجاہدے نہ ہوتے, ان کی محنتیں ان کی مشقتیں نہ ہوتی, تو دین کا وجود تو کیا, میں اور آپ قرآن مجید ناظرہ بھی نہ پڑھ سکتے. اور قیامت سے پہلے کیا ہوگا, علم اٹھا لیا جائے گا, علم اٹھا لیا جائے گا تو اس روئے زمین پر بے دینی اتنی پھیل جائے گی کہ ایک آدمی اللہ کہنے والا آپ کو نہیں ملے گا. علم اٹھ جائے گا تو ایک آدمی اللہ کہنے والا نہیں ہوگا, اتنی بے دینی ہو جائے گی. اور علم کو اللہ کیسے اٹھائیں گے, علماء کو اٹھا کر. دنیا میں علماء نہیں رہیں گے تو علم نہیں رہے گا, علم نہیں رہے گا تو دینداری بالکل زیرو ہو جائے گی. ایک آدمی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کہہ سکے. معلوم ہوا کہ دین کا وجود جو ہے دنیا میں وہ علماء کی برکت سے ہے, علماء کی برکت سے. بڑی محنتیں کی ہیں. یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا میں واقعہ بیان کروں کہ اللہ کیسے ان کو منتخب کرتے ہیں. فوٹوگرافک میموری ان کو ملتی تھی, فوٹوگرافک میموری. اور کیسی میموری ہو, آپ حیران ہو جائیں گے. آپ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ گھوڑے یا اونٹ پر بیٹھ کر کے کہیں جا رہے تھے. اب ہم یہاں سے زومبا جائیں, مولانا ایوب صاحب زومبا سے یہاں اور یہاں سے زومبا بار بار آتے جاتے ہوں گے, آپ میں سے بھی بعض لوگ بار بار آتے جاتے ہوں گے, اور راستے میں کہیں کہیں یہاں افریقہ میں کھڈے بھی آتے ہیں. تو جب کھڈے آتے ہیں اور سامنے سے ٹریفک نہیں آ رہی ہوتی ہے, تو میں نے یہاں دیکھا ڈرائیوروں کو کہ وہ دوسری لائن سے یوں گزر کر کے چلے جاتے ہیں. آنکھیں کھلی ہوتی ہے تو اللہ نے ان کو اتنی میموری دی ہوئی ہوتی ہے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ کر ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب وہ کھڈا آنے والا ہے. تو دو کاموں میں سے ایک کام مجھے کرنا پڑے گا, یا تو دوسری لائن سے جانا پڑے گا, اور اگر ادھر سے ٹریفک آ رہی ہوگی تو مجھے بریک پر ماؤنٹ لگانا پڑے گا, ہے نا. یہ میموری اتنی, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی میموری کتنی تھی وہ آپ سوچیے. اب مولانا ایوب صاحب سے اگر آپ یہ کہیں کہ آپ یہاں سے ڈرائیونگ شروع کی دی آنکھیں بند کر کے, اور وہ جو زومبا جاتے ہوئے کھڈا آتا ہے وہاں آپ گاڑی یوں کر لینا, ٹرن کر لینا آنکھ بند کر کے, پتا چلے گا مولانا کو کہ وہ کھڈا کہاں آ رہا ہے. حافظہ کیسا تھا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں نابینا ہو گئے, اس کتاب کے لکھنے والے اندھے ہو گئے, نابینا ہو گئے. اونٹ کے اوپر سوار ہو کر جا رہے تھے یا گھوڑے کے اوپر, ایک جگہ پر آئے, راستے میں چلتے چلتے تو یوں کر گئے, ایسے رکو کر لیا, سجدہ کر لیا, یوں اونٹ پر جھک گئے, اور دو چار سیکنڈ کے بعد پھر بیٹھ گئے. تو پیچھے جو شاگرد تھے, آگے بھی کچھ تھے, پیچھے جو شاگرد تھے انہوں نے کہا کہ حضرت سمجھ میں نہیں آئی بات, خیریت تو ہے, کچھ پیٹ میں تکلیف ہوئی کیا, اچانک اب یوں کر گئے. تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا تم لوگوں کو نظر نہیں آیا, یہاں ایک درخت ہے اور درخت کی ایک شاخ پھیلی ہوئی ہے, روڈ پر سے جب گھوڑے سوار جاتا ہے اگر ایسے وہ بیٹھے گا تو شاخ برانچ جو درخت کا ہے وہ اسے لگے گا اور گر جائے گا.
اس لیے میں جھک گیا تھا کہ وہ مجھے لگے نہیں, اس لیے کہ جب جب بھی میں نے یہاں سے سفر کیا ہے اسی طرح سفر کیا ہے.
اندھے ہیں, ان کو نظر نہیں آتا کہ میں کہاں ہوں. میموری کتنی پاورفل تھی, یہ خاص کرامت اللہ کی طرف سے.
اب تقویٰ دیکھیے حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت یہاں تو نہ کوئی ٹہنی ہے نہ کوئی درخت ہے, اسی لیے تو ہم نے آپ کو پوچھا. اگر یہاں برانچ ہوتا اور آپ جھک جاتے تو ہم پوچھتے کیوں, یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے قافلے کو روک لیا, کہا کہ رک جاؤ, یہاں یہاں سے ہم آگے نہیں بڑھیں گے.
اور جو سب سے قریبی گاؤں ہے وہاں جا کر کے پوچھو کہ میں نے جو بات کہی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں. اس لیے کہ اگر میں نے جو بات کہی ہے وہ صحیح نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے, میموری میری ویک ہو گئی ہے. اور اگر میری میموری ویک ہو گئی ہے تو آج سے لے کر مرتے دم تک میں اب حدیث کو بیان نہیں کروں گا کہ کہیں اس میں غلطی نہ ہو جائے.
یہ تو تقوی کا عالم. میں اور آپ ہوتے تو کیا کہتے امام ترمذی کو, ہم یہی کہتے کہ حضرت آپ کو جو حدیثیں یاد ہیں اس کے لیے اتنا حافظہ تھوڑا چاہیے کہ نابینا ہونے کے بعد بھی یہاں برانچ نہ کر کے میں حدیث بیان نہیں کروں. تین آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کے تحقیق کر کے آؤ. وہاں سے گاؤں کے کچھ لوگ آئے, کہا کہ یہاں کوئی درخت تھا یہاں دینا, کہا ہاں یہاں درخت تھا, یہاں درخت تھا اور لوگ یوں جھک کر کے چلے جایا کرتے تھے. لیکن جب رات کو اندھیرے میں کچھ دو چار ایکسیڈنٹ ہو گئے اجنبی لوگوں کے, تو ہم گاؤں والوں نے اسے کاٹ کر کے پھینک دیا ہے. یہ منتخب ہوتے تھے یہ لوگ, یہ حافظہ. تو یہ جو حدیث ہے, حدیث دل میں میرے بھائیو, حدیث کی بہت قدر پیدا کرو, حدیث کی بہت قدر پیدا کرو. دیکھو ہمارے دلوں میں ڈالر کی قدر ہے, کواچا کی قدر ہے, پاؤنڈ کی قدر ہے. کواچا ڈالر اور پاؤنڈ کی قدر ہے تو جس کسی کے پاس بھی پاؤنڈ کواچا اور ڈالر نظر آتا ہے اس کے سامنے ہم ذرا عزت اور ادب سے ملتے ہیں. کسی چیز کی قدر ہوتی ہے تو جو بھی اس کے پاس ہوگا اس کی قدر ہوگی. بھائی ہے کہ نہیں؟ میں اگر آپ حضرات کو یہ کہوں کہ یہ ترمذی شریف کا جو نسخہ میرے پاس ہے یہ وہ ہے جو شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود یوز کرتے تھے, اگر میں ایسا کہوں اور حقیقت میں ایسا ہو, تو جس کو شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قدر ہے جانتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کی قدر ہے تو وہ میری قدر کریں گے کہ او یہ مولانا کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کے پاس حضرت شیخ الحدیث کا. علم جو ہے قدر والی چیز ہے, دل میں علم کی قدر ہوگی تو علم والوں کی ضرور قدر ہوگی. میں یہ مان ہی نہیں سکتا کہ کوئی مسلمان یہ تو کہتا رہے کہ میرے دل میں علم کی قدر ہے مگر علماء کی وہ گستاخی اور ناقدری کرتا رہے. میں ماننے کے لیے تیار نہیں, میں ماننے کے لیے تیار نہیں. علم کی قدر ہے تو علماء کی قدر ہوگی, علم کی قدر ہے مدارس کی قدر ہوگی. علم کی قدر کرنے والے تو یہ ورق اگر پھٹ کر کے زمین پر ہوتا ہے تو فوراً اٹھا لیتے ہیں. علم کی قدر کرنے والوں نے کیسے قدر کی؟ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد اور اتنے جلیل القدر تابعی کہ جنگ حرہ کے موقع پر ایک واقعہ پیش آیا تھا مدینہ منورہ میں, اور کچھ دنوں تک مسجد نبوی بند رہی. شریر لوگوں نے مدینہ منورہ پر قبضہ کر لیا, مسلمانوں کی آپس میں خانہ جنگی ہوئی اور مسجد نبوی چاروں طرف سے بند ہو گئی. اس زمانے میں ایسی کھڑکیاں وڑکیاں نہیں تھی کہ باہر سے روشنی آئے, دروازے باہر سے تالے لگ گئے, فتنہ ہو گیا مدینہ منورہ میں. اور کچھ دنوں تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی, لیکن مسجد نبوی مسجد نبوی ہے, اللہ چاہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی تو نماز پڑھے. تو جب تالے لگے سب کو مسجد سے بھگایا گیا کہ نکلو نکلو نکلو, اور تالے لگا دیے گئے. تو سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ غلطی سے اندر رہ گئے, وہ کسی کونے میں عبادت میں لگے ہوئے ہوں گے. ان کو ان کے زمانے میں کہتے تھے کہ حمامت المسجد, یہ مسجد کا کبوتر ہے, مسجد میں بیٹھے رہتے تھے. ایسا کہتے ہیں کہ میرے اوپر 40 سال ایسے گزرے ہیں کہ میری تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی ہے. عمل کا یہ مقام اور علم کا بھی بہت اونچا مقام. فقہ سبا میں سے حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی, بہت جلیل القدر تابعی, مسجد میں رہ گئے وہ اکیلے.
میں ان کی بزرگی آپ کو بیان کروں, کتنے بڑے آدمی تھے. سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ, سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اندر تو رہ گیا, چاروں طرف سے اندھیرا, اور میں تو بہت خوش تھا کہ مسجد نبوی میں ہوں, لیکن فکر مجھے یہ لگ گئی کہ یہاں تو بالکل روشنی اندھیرے کا پتہ نہیں چلتا, تو سورج زوال کب ہو رہا ہے, غروب کب ہو رہا ہے, طلوع کب ہو رہا ہے, میں پانچ وقت کی نمازیں کیسے پڑھوں گا. مجبوری کے درجے میں تیمم کی تو اجازت ہے, لیکن نماز کیسے پڑھوں گا وقت کے بغیر. اسی ششوپنج میں تھا کہ نماز کا وقت آیا, مجھے پتا نہیں, اور روزے پاک سے اذان کی آواز آئی, روزے پاک سے اذان کی آواز آئی. کتنے اللہ کے برگزیدہ ولی ہوں گے کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھ لی, تیمم کر کے, پانی ہوگا تو وضو کر کے. کہا کہ تھوڑا اطمینان تو ہوا, لیکن پھر بھی تھوڑا مجھے. کہا کہ جب دوسری نماز کا وقت ہے تو پھر روزے پاک سے اذان آئی. جتنے دنوں تک مسجد نبوی بند رہی, روزے پاک سے اذان آتی رہی اور میں نماز پڑھتا رہا. اتنا اونچا مقام. تو بھائی مقام جب اونچا ہوتا ہے, ذرا غور سے سننا, مقام جب اونچا ہوتا ہے, فرض کر لیجئے کہ مولانا ایوب صاحب جو ہیں ان کا مقام اونچا ہے اور یہ ہمارے مولوی صفوان کا مقام نیچا, تو مولانا ایوب صاحب اگر مفتی احمد خان پوری صاحب تشریف لائیں گے تو مفتی احمد صاحب کا مقام اونچا ہے, تو مولانا ایوب صاحب اگر اس طرح آرام سے یوں لیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے تو مفتی صاحب کے آتے ہی یوں کر کے ادب سے بیٹھ جائیں گے. اور مولانا صفوان صاحب کے ساتھ بے تکلفی کا تعلق ہے, بھتیجے ہیں ان کے, مولانا سعید صاحب کے بیٹے ہیں, تو ایسے لیٹے ہوئے ہوں گے تو ایسے ہی لیٹ رہے کریں گے کہ بیٹا آ جائے ادھر. حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیرانا سالی میں تھے اور ایسے لیٹے رہتے تھے, تو حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے چھوٹے صاحب زادے مولانا اسجد صاحب ہیں, مولانا ارشد صاحب سے بھی چھوٹے. تو مجھے کہنا کہ جب حضرت شیخ العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے تھے اور حضرت لیٹے ہوئے ہوتے تھے, تو ہم جب جاتے تھے تو کہتے تھے کہ آ جا میرے پیارے, میرے اوپر لیٹ جا, میرے اوپر لیٹ جا, اور کہا کہ لیٹے ہوئے ہونے کی حالت ہی میں ہم سے معائنہ کرتے تھے. بڑوں کی قدر ہوتی ہے تو آدمی ادب سے بیٹھ جاتا ہے. سعید ابن مسیب اتنے بڑے, وہ اگر کسی کے لیے کھڑے ہو جائے تو وہ چیز کتنی بڑی ہوگی یا وہ شخص کتنا بڑا ہوگا. ایک مرتبہ بیمار ہیں اور لیٹے ہوئے ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں, تو کسی نے آ کر کے کہا کہ حضرت مجھے فلاں حدیث ذرا سنا دیجیے. جیسے حافظ قرآن ہوتا ہے, پڑھتے پڑھتے کہیں اٹک جائے گا تو جگجیت حافظ سے پوچھے گا کہ آگے کیا ہے, تو وہ کہا کہ حضرت فلاں حدیث سنا دیجیے. بہت نقاہت, طبیعت خراب, تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے بٹھا دو. ان کو یوں کر کے بٹھایا, بڑی مشکل سے ادب سے بیٹھ گئے. تو وہ جو آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو تکلیف میں ڈال دیا, اب لیٹے لیٹے ہی حدیث سنا دیتے. تو انہوں نے کہا کہ انی کرہت ان احدث بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا مستجیون, مجھے میری طبیعت نے گوارا نہیں کیا کہ میں لیٹے لیٹے اللہ کے نبی کی حدیث کو پڑھوں. لیٹے لیٹے نہیں, تو وہ اتنے بڑے تھے تو حدیث کتنی بڑی ہوگی. تو جس مسجد میں حدیث کا درس ہوتا ہے, جو اساتذہ مساجد میں حدیث مدارس میں حدیث پڑھاتے ہیں, جو طلبہ حدیث پڑھتے ہیں, میرے بھائی بہت اونچا مقام ہے ان کا, بہت اونچا مقام. معن ابن عیسیٰ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتا تھا حدیث کے بارے میں, فقہ کے بارے میں کوئی مسئلہ پوچھتا تھا کہ حضرت فلاں چیز جائز ہے ناجائز ہے, تو فتویٰ دے دیتے تھے. کہتے تھے, کوئی آ کر کہتا تھا کہ حضرت فلاں حدیث ذرا بیان کیجیے, تو کہ انتظار کرو. معن ابن عیسیٰ کہتے کہ کان مالک ابن انس اذا سئل عن حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مالک ابن انس کو اللہ کے نبی کی حدیث کے بارے میں جب سوال کیا جاتا تھا تو اغتسل وتبخر وتطیب ثم حدث, کہتے ہیں کہ غسل کرتے تھے, غسل کر کے بخور, وہ جو خوشبو آتی ہے نا سموک والی, وہ بخور بخور استعمال کرتے تھے, خوشبو لگاتے تھے, اور پھر دوسری روایت میں یہ ہے کہ بہت اونچی جگہ پر بیٹھتے تھے اور بیٹھ کر کہتے تھے کہ اب سنو میں حدیث تم کو سنا رہا. تو آج اس مجلس میں یہ حدیث کی جو کتاب ہے, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی ہیں, صحابہ کی باتیں بھی ہیں, اور صحابہ کی باتوں کے ساتھ تابعین کی باتیں بھی ہیں, بزرگوں کی باتیں ہیں. تو یہ
کتاب ختم ہو رہی ہے اور ہمیں یہ آخری جو دو باتیں بزرگوں کی ہیں اس کو سن کر اس مجلس میں مجلس اختتام میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی. میرے بھائیوں اس کی قدر و قیمت ہمیں آخرت ہی میں معلوم ہوگی, آخرت ہی میں معلوم ہوگی. اللہ تعالی شانو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جو ہے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد ہے, یہ امت میں تعامل چلا آ رہا ہے کہ حدیث, حدیث کے بعد صحابہ کے اقوال, اور صحابہ کے بعد جو ہیں وہ تابعین کے اقوال, اور تابعین کے بعد آج تک امت کے بڑے بڑے برگزیدہ بندوں کے اقوال کو نقل کرنے کا معمول رہا ہے, اور اسے علماء بیان بھی کرتے ہیں کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے یہ فرمایا, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا. جہاں تک ہماری دعوت و تبلیغ کا اصول ہے کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بیان کرو اور صرف صحابہ کی بات کو بیان کرو, وہ اس وجہ سے کہ ایک عالمی ہماگیر تحریک ہے اور اس میں عوام نکلتے ہیں, تو کہیں کسی بزرگ کی کوئی بات غلط نقل کر کے اس کی غلط تشریح نہ کر دے اور کوئی اعتراض نہ کرے. یہ ایک انتظامی چیز ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے مجھے مدرسہ بلال کے اندر یہ کہے کہ آپ مشکات شریف پڑھائیے, تو مجھے اس وقت مشکات شریف ہی پڑھانی پڑتی ہے, میں دوسری کتاب نہیں پڑھا سکتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جلالین غلط ہے, بخاری غلط ہے. تو جب ہم دعوت و تبلیغ میں نکلتے ہیں اس وقت ہمارے اوپر یہ پابندی ہوتی ہے کہ بس صحابہ تک رہیں, صحابہ کے نیچے نہ اتریں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بزرگوں کے ملفوظات غلط ہیں, نہیں, سب سے استفادہ کرنا چاہیے. تو یہاں پر دیکھو یہ صحابہ کا قول نہیں ہے, عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ بعد کے ہیں, ابن سیرین بعد کے ہیں. تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا ابتلیت بالقضاء, جب تجھے قضاء میں مبتلا کیا جائے, یعنی جب تجھے فیصلہ کرنے کی ذمہ داری دی جائے, جب تجھے جج بنایا جائے, جب جج بنایا جائے, یا جج نہیں آربیٹریٹر بنایا جائے, جب بھی تجھے کوئی کہے کہ بھائی ہماری بات سن کر کے فیصلہ کرو, تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں اور مسلمان دین کا پابند ہوتا ہے, اس لیے دو آدمیوں کی بات سن کر عقل سے فیصلہ مت کرنا. فعلیک بالاثر, تو فیصلہ کرتے ہوئے جو باتیں اوپر سے منقول نقل ہو کر کے آ رہی ہے اس کو پکڑ کے رکھنا, دونوں کی بات سن کر کے غور کرنا کہ قرآن میں کیا ہے اس کے بارے میں, حدیث میں کیا ہے اس کے بارے میں, صحابہ نے کیا کہا اس کے بارے میں, تابعین نے کیا کہا ہے اس کے بارے میں, بزرگان دین کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں, پھر فیصلہ کرنا. آج کل بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں ہمارے درمیان, ہم بھی اگر فیصلہ کرنے کے لیے اصول اپنائیں کہ قرآن میں کیا ہے حدیث میں کیا ہے, بھائی ہم تو نہیں سمجھ پاتے, صحابہ نے کیا کہا ہے نہیں سمجھ پاتے, تابعین نے کیا کہا ہے نہیں سمجھ پاتے, تو چلو بھائی ہمارے زمانے کے جو علماء ہیں ان علماء میں اہم اہم اساتین کی حیثیت رکھنے والے یا ہماری بستی کے اہم اہم علماء کی رائے کیا ہے, پھر جا کر کے فیصلہ کرو. ایک بات یہ بتائی نمبر دو. دوسری بات امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی ہے, انہوں نے یہ کہا کہ حاضل حدیث و دینن, یہ جو حدیث ہے حدیث یہ دین ہے, یہ حدیث دین ہے. یہ ارشاد جو ہے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا چونکہ بہت اہم ہے ہمارے زمانے میں, اس لیے اس کو تھوڑا سمجھ لینا ضروری ہے, اس سے بہت مصیبتوں سے ہم بچ جائیں گے. ھذا الحدیث دینن, یہ حدیث دین ہے, اور مسلم شریف کی روایت میں ہے ان ھذا العلم دینن, یہ علم دین ہے, یہ علم دین ہے. علماء کیا کہتے ہیں کہ کامیابی دین میں رکھی ہے, دعوت و تبلیغ کے ساتھ ہی کیا کہتے ہیں کہ کامیابی دین میں اللہ نے رکھی ہے, خانقاہ والے بھی کہتے ہیں کہ کامیابی دین میں اللہ نے رکھی ہے. مسلمان بچہ بچہ یہ کہے گا کہ کامیابی دین میں ہے, دنیا کی بھی آخرت کی بھی, مردوں کی بھی عورتوں کی بھی, چھوٹوں کی بھی بڑوں کی بھی, انفرادی ترقی بھی اور اجتماعی ترقی بھی, ترقی ہر قسم کی دنیاوی بھی اخروی بھی اللہ نے دین میں رکھی, ہمارا عقیدے کا حصہ ہے. بس جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ کہ دین کیا ہے یہ ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. دنیاوی اعتبار سے میں یہ کہوں کہ بھائی ملاوی میں کامیابی کواچا میں ہے, لیکن میں کواچا ہی نہ سمجھ سکوں, مجھے پتا ہی نہ ہو کہ کواچا گیا ہے تو میں کواچا کو جمع کیسے کروں گا, میں نیوز پیپر کو کواچا سمجھتا رہا ہوں تو نیوز پیپر کا ڈھیر لگ جائے گا میرے گھر میں, لیکن کامیابی نہیں ہوگی. کامیابی تب ہوگی جب صحیح کواچا کو سمجھ کر صحیح کواچا کو میں جمع کروں. کامیابی دین میں ہے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دین کیا ہے, دین کسے کہتے ہیں, اور یہ دین کیا ہے, دین دین کیا ہے. تو دین کے دو حصے ہیں, سب سے پہلے عقائد اور اس کے بعد عمل. عقائد اور عمل, عمل میں کچھ چیزیں کرنے کی ہے, کچھ چیزیں بچنے کی ہیں, اور وہ بے شمار ہیں. کرو 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 کرو, بچو 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 بچو, یہ سارے عمل. اور عقائد, عقائد الحمدللہ اللہ تعالی شانہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الآخر. اس کے بعد عمل آتا ہے, اسلام, عمل سارے. عقائد اور اعمال سے دین بنتا ہے, اور یہ عقائد کیا ہے اور اعمال کیا ہے یہ کہاں سے پتا چلے گا؟ علم سے پتا چلے گا. ایسا نہیں ہے کہ حدیث علم ہے اور دین کچھ اور ہے, نہیں, دین کا پتا ہی علم سے چلے گا. جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا دین کا اتنا ہی زیادہ احساس ہوتا چلا جائے گا. تو امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث چونکہ علم ہے تو یہ حدیثیں بھی دین ہیں, اور حدیثوں کے علاوہ دین علم جتنے بھی علوم ہیں, علوم دینی ہیں, وہ سب دین ہیں. اس کو ذرا غور سے سنیے, علم دین ہے, اور علم اگر دین ہے تو آپ کے پاس کامل علم ہے تو دین بھی کامل آئے گا, اور ناقص علم ہے تو دین بھی ناقص آئے گا. صحیح علم ہے تو دین صحیح ہوگا, اور غلط علم ہے تو دین غلط ہوگا. اس لیے فنظرو امن تاخذون دینکم, تم خیال رکھو کہ اپنا دین کس سے لے رہے ہو, علم کس سے لے رہے ہو. بہت سوچ سوچ کے کام کرنا, اس لیے کہ علم جتنا آئے گا اتنا دین آئے گا. تو علم تو حاصل کرنا ہے, لیکن اگر غلط آدمی سے علم لوگے تو دین غلط آئے گا. اس لیے بہت سوچ سمجھ کے لینا کہ میں دین کس سے لے رہا ہوں. تو دو چیزیں معلوم ہوئی اس سے, کہ علم لیتے رہو اس لیے کہ علم دین ہے, علم بڑھے گا تو دین بڑھے گا, مگر خیال رکھو کہ ہم کس سے لے رہے ہیں, کس سے لے رہے ہیں. باطل فرقے جتنے ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے, یہ بدعت ہے, یہ صحیح نہیں ہے, تو کیوں وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان تک جو اس عمل کے بارے میں علم پہنچا ہے وہ صحیح نہیں پہنچا, اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں. علم صحیح پہنچا ہوتا تو ایسا نہ کرتے. تو علم حاصل کرو اس لیے کہ علم بڑھے گا تو دین بڑھے گا, اور علم صحیح جگہوں سے لو. بس یہ بنیادی چیز ہے, اور اس پر میں آپ حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا کی وجہ سے, یوٹیوب وغیرہ کی وجہ سے لوگ جاتے ہیں, علم حاصل کر رہے ہیں, اور انہیں پتا نہیں ہوتا کہ اس آدمی کے عقیدے کیا ہیں, اس آدمی کے نظریات کیا ہیں, یہ آدمی نیک اور دیندار ہے یا نہیں, اس کا مسلک کیا ہے. میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد ہوں, یہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد ہے, اس کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے, اس کے عقائد کیا ہے, اس کے نظریات کیا ہے, اس کی زندگی کیسی ہے, دیندار ہے. ایک بات بہت دھیان سے میرے بھائیوں سن لو, کہ اگر کسی سے آپ نے غلط علم لیا وہ تو آپ کے لیے نقصان دہ ہے ہی, لیکن اگر کسی بے دین آدمی سے صحیح علم لوگے, وہ صحیح علم بھی آپ کو نقصان پہنچائے گا. بے دین آدمی سے صحیح علم لوگے وہ بھی آپ کو نقصان پہنچائے گا. کیا نقصان پہنچائے گا؟ کہ وہ بیان کرے گا صحیح, لیکن اس کی بے دینی اور بے برکتی کی وجہ سے آپ کو سمجھ میں آئے گا الٹا. وہ صحیح بیان کرے گا, آپ کو سمجھ میں آئے گا الٹا. یا یہ کہ علم تو صحیح آئے گا, سمجھ میں بھی آئے گا صحیح, لیکن اس کی بے دینی کی وجہ سے اس کی بات پر آپ کو عمل کرنے کی توفیق نہیں ملے گی. اس لیے
کسی کی بھی تقریر سننے سے پہلے، کسی کی بھی تحریر پڑھنے سے پہلے معلوم کرو کہ اس کا عقیدہ کیا ہے. اور یہ معلوم کیسے ہوگا؟ ہمیں ان علماء سے پوچھنا پڑے گا جن کو بچپن سے ہم نے دیکھا ہے اور جن کے عقیدے کے صحیح ہونے کے بارے میں ہمیں پتا ہے. تو کوئی نیا مقرر آ جائے مارکیٹ میں تو پوچھو اپنے لوکل امام کو، یہاں کے ائمہ کو، کہ اس کا بیان سننا کیسا ہے. اور اگر وہ ہاں کہے تو ٹھیک، نہ کہے تو چھوڑ دو. آج کل ہوتا کیا ہے کہ ذرا اچھا بولنے والا ہو، کچھ اچھا لکھ لینے والا ہو، بہت بڑے علامہ اور مولانا اور بہت نیک پارسا پرہیزگار عالم ہے، مگر بولنے کا سلیقہ اس کے پاس نہیں ہے، اس میں کسی کو دلچسپی نہیں. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بولتے بہت اچھا ہے مگر اندر ہوتا کچھ نہیں ہے. بولتے بہت اچھا ہے، بولنے کا سلیقہ، مطالعہ بھی ان کا بہت، معلومات بھی بہت زیادہ، اور فر فر بولتے ہیں اور ایسی کشش، انگلش میں امریکن ایکسنٹ ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں انگلینڈ میں بھی نوجوان بچے بہت بھاگتے ہیں اور دوڑتے ہیں ایسے لوگوں کی، ہزاروں کمنٹ میں جمع ہو جاتا ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ہم نفس پرستی کے زمانے میں ہیں، تو دین کا کام بھی کرتے ہیں تو وہی کرتے ہیں جس سے نفس کو مزہ آئے. دین کا کام بھی وہی کرتے ہیں، تو ایسے بیان کو ہم سننے کے لیے تیار نہیں جس میں نفع تو ہے لیکن نفس کو مزہ نہ آئے. ایسا بیان سننے کے لیے تیار ہے کہ دین کو کا نفع ہو نہ ہو، کان کو بہت مزہ آنا چاہیے. تو کچھ بولنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ بولتے بہت اچھا ہے، علم بھی بہت اچھا ہے، مگر اندر کچھ نہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بولتے بہت اچھا ہے، علم غلط. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بولتے بہت اچھا ہے، عقائد بھی غلط. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ بولتے اچھا نہیں مگر اللہ والے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ کر دو چار جملے سننے سے بہت فائدہ ہوگا، کچھ نہ بولے تو بھی فائدہ ہوگا. وہ بہت کچھ بولے تو بھی فائدہ نہیں ہوگا، مزہ آئے گا صرف. اور یہ کچھ نہ بولے پھر بھی فائدہ ہوگا. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس نصیب ہوئی بچپن میں، میری عمر 16-17 سال کی ہوگی. برطانیہ دو مرتبہ تشریف لائے حضرت، دوسری مرتبہ تو میں دارالعلوم کا طالب علم تھا، پہلی مرتبہ اسکول کا طالب علم تھا. تو اسکول چھوڑ کر کے میں گیا تھا وہاں دارالعلوم بری میں، اور دو ہفتے تین ہفتے جو بھی قیام تھا. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریر نہیں کرتے تھے، خاموش. مجلس میں جب آتے تھے خاموش، اور ایسے گردن جھکا کر کے بیٹھ جاتے تھے، تو شروع سے لے کر آخر تک بالکل ہلتے نہیں تھے، ایسے گردن جھکا کر کے بیٹھ جاتے تھے. اور وہ ان کا ذکر اللہ کے ساتھ لو لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. لیکن پورے مجمع میں، ہزاروں کا مجمع، دو آدمی بھی آپ کو بات کرتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے. اتنا فیض حضرت شیخ کا، دو آدمی آپ کو بات کرتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے پورے ایک گھنٹے کی مجلس میں. مغرب اور عشاء کے درمیان مجلس ہوتی تھی، کبھی کتابی تعلیم بھی ہوتی تھی. کتابی تعلیم میں بھی ہما تن ہر شخص، وہ کتاب پڑھنے والا سائڈ پہ بیٹھ کے کتاب پڑھتا ہے، مگر سب دیکھ رہے ہوتے تھے حضرت شیخ الحدیث کو. اس لیے کہ وہ چہرہ اتنا پر نور تھا حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا، ذکر رچ بس گیا تھا پورے جسم میں، تو ہر جگہ سے اللہ کی یاد ٹپکتی تھی. ان کو دیکھتے ہی آخرت یاد آ جاتی تھی. ایسے خاموش بیٹھے رہتے تھے، بولتے کچھ نہیں تھے، لیکن ایسی کشش. اب اس وقت میں تو بول رہا ہوں، پوری قوت سے بول رہا ہوں، لیکن پھر بھی مجمع میں ایک دو آدمی ایسے ہوں گے کہ دو منٹ کے لیے کچھ بات کر لیں گے نا، وہاں بالکل سناٹا. میری عمر 16-17 سال کی تھی، تو 16-17 سال والا بچہ ادھر ادھر دیکھ بھی لیا کرتا ہے. مجھے بھی بہت کشش ہوتی تھی 16-17 سال کی عمر میں. میں کب سے بالکل اسٹیج کے قریب جا کر کے بیٹھ جاتا تھا، اس لیے کہ بہت اچھا لگتا تھا کہ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ، دل پر بہت ایک اثر محسوس ہوتا تھا. خاموش، اور آگے والی بات سے تو آپ کو اور زیادہ تعجب ہوگا. بالکل خاموش حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، پوری مجلس پہ سناٹا طاری ہے، لیکن اچانک آپ کو آواز آئی کوئی پیچھے رو رہا ہے، ادھر سے کوئی رو رہا ہے، اچانک کوئی زور سے اللہ اکبر. یعنی مجمع پر اثر اتنا ہوتا تھا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی صرف صحبت کا، کہ وہ زبان سے ذکر کرنے پہ مجبور ہو جاتے تھے مجمع کے اندر. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ بولتے کچھ نہیں مگر اثر. ادھر بولے بہت تو مزہ بہت آئے گا، ٹائم پاس ہو جائے گا ڈیڑھ گھنٹہ،
لیکن دل دماغ میں کچھ نہیں اترے گا, زندگی میں تبدیلی کوئی نہیں آئے گی. اور اللہ تعالیٰ شانہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ, قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ایسے برگزیدہ بندے بھی گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے باطن کو بھی بہت روشن بنایا اور زبان پر بھی بہت قدرت عطا فرمائی تھی. ایسے بھی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی اچھا بولے اس کو آپ اسی کیٹیگری میں داخل کریں. تو اگر ایسا آدمی مل جائے کہ بولتا بھی بہت اچھا ہے اور باطن بہت اچھا ہے تو آپ کامیاب, اس لیے کہ اصل باطن ہے. ایسا آدمی مل جائے کہ جو بولتا اچھا نہیں ہے یا خاموش رہتا ہے مگر باطن بہت اچھا ہے تو آپ کامیاب. لیکن ایسا آدمی مل جائے جو بولتا تو بہت اچھا ہے, اگر کمپٹیشن رکھا جائے تو پوری دنیا کا مقابلہ اگر کیا جائے تو وہ جیت جائے لیکن اندر کچھ نہیں ہے, آپ ناکام. اس لیے میرے بھائیو, تقریر جو ہے کانوں کو اچھا لگانے کے لیے مت سنو. جب بھی کوئی کتاب پڑھو پوچھ کر پڑھو کہ اس آتھر کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں. مولانا احمد صاحب کے پاس چلے جاؤ, یہ دوسرے یہاں جو اچھے علماء ہیں ان کے پاس چلے جاؤ, میں سب کو جانتا نہیں یہاں, اور پوچھو کہ یہ آتھر ہے, اس کی کتاب, اس کی آرٹیکل, یہ اسپیکر ہے, اس کے بارے میں کیا آپ کا خیال ہے. اور جس آتھر کی, جس آرٹیکل پر آتھر کا نام نہ ہو, جس کتاب پر آتھر کا نام نہ ہو, اسے تو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے. ہاتھ بھی نہیں, اوتھینٹیسٹی یہ نہیں ہے, اوتھینٹیسٹی یہ نہیں ہے. آپ بہتر سے بہتر دوا آپ کے ہاتھ میں کوئی پکڑوا دے لیکن وہ نہیں ہے بالکل, اور آپ کمپنی کا نام ڈھونڈے تو کمپنی کا نام ہی آپ کو نہ ملا, آپ نہیں کھائیں گے وہ دوا, ڈریں گے آپ. کس نام تو ہونا چاہیے, آتھر کا نام ہی نہیں ہے, اس آرٹیکل کو تو ہاتھ ہی نہیں لگانا چاہیے, ایسی کتاب کو ہاتھ بھی نہیں, اور اسپیکر کا نام معلوم نہیں ہے, اس کی بھی تقریر نہیں سننی چاہیے. اور اگر آپ کو اچھی لگے تو کسی کو سنواؤ کہ بھائی آپ جانتے ہیں یہ کون ہے, جانتے ہیں کون ہے, اگر وہ کہے کہ ہاں ان کی تقریر سن لیا کرو, ان کی مجلس میں بیٹھا کرو, تو یہ دین, علم جو ہم حاصل کرتے ہیں یہی دین ہے. اگر یہ صحیح ہوا تو دین صحیح, یہ غلط تو دین غلط. تو بہت غور کرنا کہ آپ کس سے دین لے رہے ہیں. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, اور اللہ تعالی شانہ آپ سب حضرات کے لیے, میرے لیے آج کی باتیں جو ہیں وہ سوچ میں تبدیلی کا ذریعہ بنائے, اور ہماری سوچ موت تک اللہ تعالی شانہ صحیح رکھے, موت تک صحیح رکھے. دیکھو گمراہی کے تین درجے ہیں. پہلا درجہ ہے مزے والی گناہ, زینا شراب, دوسری گمراہی, دوسرے درجے کی گمراہی. جب آدمی ترقی کرتا ہے تو دوسرے درجے کی گمراہی پہ آتا ہے. دوسرے درجے کی گمراہی کیا ہے؟ اندر کے گناہ. اندر کے گناہ کا مطلب پرائیڈ, اروگنس, میزرلینس, کنجوسی, یہ اندر کی گمراہی, یہ دوسرے درجے کی ہے. اور تیسرے درجے کی گمراہی یہ ہے کہ دین کے بارے میں نظریات غلط ہو جاتے ہیں, یہ تیسرے درجے کی. یہ پہلے درجے کی جو گمراہی ہے وہ کم درجے کی ہے. اسی وجہ سے دنیا میں آپ کو زنا کرنے والا ایک مسلمان نہیں ملے گا جو اسے صحیح سمجھے گا, کم درجے کی گمراہی. تو کم درجے کی گمراہی میں دل کے اوپر اندھیرے کے پردے کم پڑتے ہیں تو اسے نظر آتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. دوسرے نمبر پر آئیے, جو لوگ پرائیڈ اور آروگنس میں مبتلا ہے تو کبھی کبھی ہی ان کو خیال آتا ہے کہ میرے اندر پرائیڈ ہے. جو کنجوس ہوتا ہے وہ یہی سمجھتا رہتا ہے کہ پورے بلنڈ ٹائر میں اور لمبی میں مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے. دل کی بیماریاں, اور اس کے اوپر والی گمراہی سوچ کا بدل جانا, سوچ کا الٹا ہو جانا. جیسے آج کی میں نے مثال دی کہ اصل کام تبلیغ ہی ہے, اصل کام مدرسہ ہی ہے, اصل یہ سوچ کی تبدیلی. اور جب سوچ کی تبدیلی آ جائے, یہ بہت اوپر کی گمراہی ہے, اس وجہ سے اندھیرا اتنا ہو جاتا ہے کہ کوئی جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے مثالیں دے دے کے سمجھاتا ہے تو بھی وہ عشاء کی نماز کے بعد یہی کہے گا کہ نہیں یار, بات تو وہی ٹھیک ہے جو ہم نے سمجھی. اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں سمجھ دے, عمل دے. اور یہ دعا بھی, دوسری ایک دعا بھی سکھا دوں, تین دعائیں سکھا رہا ہوں. ایک تو ہے کہ اللہ حق کی حفاظت فرما, اہل حق کی حفاظت فرما, اہل حق کے کاموں کی حفاظت فرما, اور یہ اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ وابستہ کر دے. دوسری دعا اے اللہ حق اور باطل میں فرق دیکھنے والا بنا دے, فرق سمجھنے والا بنا دے کہ مجھے فوراً نظر آ جائے کہ حق ہے اور یہ باطل ہے. اور اس کے بعد اے اللہ حق کو لینے کی اور باطل کو چھوڑنے کی توفیق دے, یہ دوسری دعا. اور تیسری دعا اے اللہ خوب علم عطا فرما, اس علم میں برکت اور نورانیت پیدا فرما اور اس علم پر اخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل عطا فرما اور اس کو پھر پورے عالم میں عام کرنے کا جذبہ عطا فرما اور اس جذبے کے ساتھ ہمت وسائل اور ریسورسز بھی عطا فرما. اللہ تعالیٰ شانہو یہ دعائیں میرے حق میں, آپ کے حق میں, پوری امت کے حق میں, ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کے حق میں قبول فرما لے, اور اللہ تعالیٰ شانہو اسی پر ہمیں زندہ رکھے, اسی پر موت عطا فرماوے. آج کی گفتگو ذرا خشک تھی, ڈرائی تھی, اس کے باوجود الحمدللہ آپ حضرات نے میرا بہت ساتھ دیا اور پوری توجہ سے سنا, اسی وجہ سے میں پھر چلتا بھی رہا. اللہ آپ حضرات کو بھی جزائے خیر دے, اور ان اُرید الا الاصلاح ما استطاع, کسی کی دل آزاری, کسی کو دل دکھانا, کسی کا تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے, اور مسجد میں اس جگہ پر بیٹھ کر حرام کام کوئی نہیں کرتا. اور پھر یہ کہ صرف دعوت و تبلیغ نہیں, علماء کرام کو بھی کہا کہ بھئی یہ تینوں طبقے تو علماء کرام کی گستاخی تو بہت بری چیز ہے, لیکن یہ وقت کی ضرورت ہے اور اس کی طرف ہم توجہ کریں گے انشاءاللہ تو بہت نفع ہوگا. اللہ تعالی شانہ بہت برکت عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بھئی لمبی تشکیل کریں یا شارٹ میں نمٹا دیں؟ شارٹ میں چلو. تو شارٹ میں طریقہ یہ ہے بھائی کہ تقریر کے دوران دعوت و تبلیغ کی اہمیت تو آ ہی گئی ہے, تو تبلیغ کے لیے, تعلیم کے لیے اور تزکیہ کے لیے تینوں کی آج ہم تشکیل کر لیتے ہیں کہ تینوں ہی اس مجلس کی برکت ہو جائے. جو حضرات بھی تیار ہیں وہ کھڑے ہو جائیں اس کام کے لیے, تینوں کاموں کے لیے جو تیار ہیں کھڑے ہو جاؤ گے. بس مولانا ایوب صاحب کھڑے ہو گئے, اب کون بھائی باقی رہے گا؟ میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں. بہت اچھی نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم جتنا وقت دعوت و تبلیغ کو دے سکیں گے ہم دیں گے, ہم علم کی بھی فکر کریں گے علماء کے پاس بیٹھ کر, اور اپنی اصلاح بھی کرائیں گے بھائی, ٹھیک ہے؟ اور دیکھو یہ کھڑے تو اب سب ہو گئے ہیں, تو کم سے کم تین دن کے لیے تو نکل ہی جانا, ایک مرتبہ تین دن کے لیے نکل جاؤ, اور اس کے علاوہ جمعرات کا اجتماع یہاں ہوتا ہے. دیکھو تین دن کے لیے تو بھائی سب نکل جانا کم سے کم ایک مرتبہ, اور اس کے علاوہ جو شب جمعہ جو ہے, شب جمعہ اگر کسی کی تین دن کی ہمت نہیں ہوتی ہے ایک مرتبہ جانے کے بعد, ایک مرتبہ تو میں مہمان ہوں تو اتنا تو میری بات مان لو, تو تین دن کے لیے نکلو, اور اس کے بعد ہمت نہ ہو تو کم سے کم یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ ایوری تھرسڈے کو ہم حاجرہ مسجد میں جائیں گے. اور اللہ سے یہ بھی دعا مانگو کہ اللہ ہمیں چلے کی بھی, چار مہینے کی بھی توفیق دیجیے, اور دوسروں پر بھی محنت کرو. بستی میں دین آئے گا تو ہماری پوری نسلیں محفوظ رہیں گی. دعوت و تبلیغ کے ساتھی بھی بہت مبارکباد کے قابل ہیں, ہمارے علماء بھی بہت مبارکباد کے قابل ہیں. یہاں جتنی بھی خدمتیں ہو رہی ہیں سب کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں, اور سب سے دل بہت خوش بھی ہوتا ہے مل کر کے بھی. اللہ تعالیٰ شانہ خوب برکتیں عطا فرماوے, خوب عافیتیں عطا فرماوے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل جل کر پیار محبت سے ایک دوسرے کا تعاون کرنے والا بنا دے, خوب قبول فرمائے اللہ تعالیٰ. وآخر دعوانا الحمدللہ.